والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الصابرين والصابرات الخاشعين والخاشعات المتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات الحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ دس باتیں ہیں سلمان عورت اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ کامیاب, سلمان مرد اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ کامیاب. جو مرد عورت ان دس چیزوں سے اپنے آپ کو مزین کر لے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کامیابی کا پروانہ اسے مل جائے گا. اس کو تھوڑا اونچا کرو.
ٹھیک ہے کیا؟
ٹھیک ہے سر, بس ٹھیک ہو گیا. ٹھیک, اس میں سب سے پہلی چیز اسلام ہے. ان المسلمین والمسلمات, مسلمان اسلام اسلام کیا ہے؟ ایک تو اس کے ظاہری اعمال ہیں پانچ اعمال: توحید, رسالت, نماز, روزہ, حج, زکات. اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ, صاحب نے فرمایا ان تسلم قلبک للہ. اسلام یہ ہے جس مرد عورت کے دل سے سب کچھ نکل جائے اور صرف اللہ باقی رہ جائے, یہ مسلمان ہے. ان تسلم قلبک للہ, دل تیرا اللہ کے حوالے ہو جائے اور اس میں اللہ کے سوا کچھ نہ رہے, یہ ایک چیز. دوسری بتائی ان یسلم المسلمون من لسانک و یدک, تیرے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کی عزت آبرو محفوظ رہے. دوسری شرط ہے ایمان. ایمان لانے والے مرد, ایمان لانے والی عورت. ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, آخرت پر, تقدیر پر. اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ, ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحة. ایمان ہے صبر کرنا اور معاف کرنا, اور سماحة کا دوسرا مطلب ہے سخاوت کرنا. پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل, سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق, اچھے اخلاق سب سے بہترین ایمان ہے. پنجاب میں تو نماز بھی آج نہیں, پردے کا سرحد میں پردے کا بھی رواج ہے, نماز کا بھی رواج ہے, بہت سے لوگ نمازی ہیں. تو اب بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور نمازیوں کی کم ہو گئی ہے, لیکن جو اچھے اخلاق ہیں یہ نہ سرحد میں ہے, نہ پنجاب میں ہے, نہ بلوچستان میں ہے, نہ سندھ میں ہے. لاکھوں مردوں عورتوں میں کوئی ایک نظر آتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور ایمان کا کمال اچھے اخلاق ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اريد ان يكمل ایمانی, میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا حسن خلقت يكمل ایمانک, تو اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان کامل ہو جائے گا. تو اس اخلاق کے مسئلے میں امت میں بہت بڑا زوال آیا ہوا ہے. مردوں میں عورتوں میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں, آگے اپنی اولاد کو بھی نہیں سکھاتے توازو, معاف کرنا, درگزر کرنا, سہ جانا, پی جانا. کیا دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور اس طرح آسانی سے ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں جیسے کوئی اوپر ہے ہی نہیں جس نے ان کو پکڑ کے سامنے کھڑا کرنا ہے. ساری لڑائیوں کی جو اصل بنیاد ہے بد اخلاقی ہے, صبر کا دامن ہاتھ میں ہے نہیں, بے صبریوں. اور جانت کے لیے سب سے پہلا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ قاتل اور مقتول کا فرمائے گا. پہلی کچہری جو قیامت میں لگے گی معاملات کی, اس میں پہلا مقدمہ آئے گا قابیل اور حابیل. قابیل اور حابیل اس طرح آئیں گے کہ قابیل کا حابیل کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی اور اس نے قابیل کا گریبان پکڑا ہوگا. قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اور اللہ سے پوچھے گا یا اللہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. پھر اس کے بعد اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک جتنے لوگ قتل کر رہے ہیں یہ سب ظالم اس طرح پکڑے جائیں گے کہ ہر مقتول چاہے وہ گولی سے مارا گیا ہو, پتھر سے مارا گیا ہو, زہر سے مارا گیا ہو, اس کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی, الٹے ہاتھ میں, اور اس کا ہاتھ قاتل کے گریبان میں ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے لا کر سوال کرے گا یا اللہ پوچھ اس سے اس نے مجھے کیوں قتل کیا. تو ایمان کا کمال یہ ہے کہ مسلمان کے اخلاق عمدہ ہوں. ایک عورت کے حضور کے سامنے ذکر کیا گیا کہ اس کی عبادت تو بہت زیادہ ہے, اخلاق اچھے ہیں. آپ نے فرمایا دوزخ میں جائے گی. ایک عورت کے بارے میں جائے کہ اس کی عبادات تو زیادہ نہیں ہے, اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں, آپ نے کہا جنت میں جائے گی. تو اخلاق کی بلندی ایمان ہے. صادقین و صادقات, سچے مرد سچی عورتیں. ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بدکاری کر سکتا ہے, زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو جاتا ہے, انسان ہے, ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہر چیز میں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, مرد ہے عورت جھوٹ نہیں بول سکتا. سر جھوٹ بولنا کتنا عام ہو گیا مردوں میں عورتوں میں, کیسے بول دے سکتے. آپ نے فرمایا جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر لے کر دوں, تو میری ضمانت لے لو. جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر لے کر دوں, اور جو اپنے اخلاق اچھے کر لے میری ضمانت لے لو میں اس کو جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں. تو الصابرین والصابرات, صبر کرنے والے مرد, صبر کرنے والی عورتوں. قیامت کے دن اعلان ہوگا, صبر والے کھڑے ہو جائیں. ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی, اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ. پھر ان کے اکرام کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو خود بھیجے گا. فرشتے آ جائیں گے, بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں. وہ کہیں گے حساب تو دے کر جاؤ. کہیں گے ہمارا حساب ہے ہی نہیں. وہ پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ کہیں گے ہم صبر والے ہیں. کہیں گے واہ 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 واہ, جاؤ بھائی تمہیں کون پوچھ سکتا, جاؤ بھائی تمہیں کون پوچھ سکتا, جاؤ جاؤ. یہی ہوتا ہے عمل والوں کا بدلہ. اگر صبر کر, تمہارا صبر تھا کیا؟ تو کہیں گے کہ اللہ نے تنگی میں رکھا, ہم نے صبر کیا, نافرمانی کے موقع آتے تھے, ہم نے اپنے آپ کو بچایا, اس سے صبر کیا. اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ جم کے چلنا ایک مشکل کام تھا, ہم اللہ کے حکموں پہ جم کے لینے نفس کو اس پہ باندھا, یہ تین کام تھے ہمارے صبر کے. تو کہیں گے جاؤ بھائی عمل کرنے والوں کا یہی ٹھکانا ہوتا ہے. بیچ میں ایک صفت رہے گی, القانتین والقانتات, عبادت کرنے والے مرد, عبادت کرنے والی عورتیں. القانتین والقانتات, شب گزار راتوں کو اٹھنے والے مرد, راتوں کو اٹھنے والی عورتیں. معاذ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاوند شہید ہو گئے, اس کے بعد 20 سال زندہ رہے. اس 20 سال میں جب رات آتی تو اپنے آپ کو کہتی کہ آج آخری رات ہے, کل تیری موت ہے, ساری رات مسلح پہ گزار دیتی. 20 سال میں وہ عورت چارپائی کو نہیں سوئی, پورے 20 سال بس مسلح پہ بیٹھے بیٹھے جو نیند آ گئی آ گئی کبھی, بس ساری زندگی 20 برس صرف مرض الموت, جب بیماری نے گرایا تو لیتی, جب موت کا وقت آیا تو رونے لگی, پھر ہنسنے لگی. کسی نے پوچھا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی آج نماز اور روزے سے جدائی ہو جائے گی, اس پہ رونا آیا. پھر انہوں نے پوچھا کیوں ہنسی ہو؟ کہنے لگی میرے خاوند نظر آئے, وہ سامنے کھڑے ہوئے, کہہ رہے ہیں تجھے لینے آئے ہوں, تیرا استقبال کرنے آئے ہوں. تو اس پر مجھے امید لگ گئی کہ اللہ پاک نے ہمارا ساتھ بنا دیا اور جنت کا فیصلہ بھی کر دیا. القانتین والقانتات, جو اسلام, ایمان, عبادت, صدق, صبر, خاشعین والخاشعات, اللہ سے ڈرنے والے مرد, اللہ سے ڈرنے والی عورت، جو خلوت میں بھی اللہ سے ڈریں، جو جلوت میں بھی اللہ سے ڈریں، جنہیں تنہائی میں بھی اللہ کا خوف ہو، جنہیں مجمع میں بھی اللہ کا خوف ہو، اللہ پاک کے خوف نے ان کو حرام کاموں سے روک دیا ہو، نافرمانیوں سے روک دیا ہو اور حکموں پہ چلا دیا ہو، اور خشوع دل کے ڈر کو کہتے ہیں، دل کے ڈر کہ دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے، اور اللہ پاک کی حیبت اور کبریائی اور جلال اس درجے پر آ جائے کہ ہر حرام سے قدم ہٹ جائے. یقین والے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے مرد، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والی عورتیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 100,000 درہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، خود روزہ تھا، خیرات کرنے بیٹھی، اصل تک 100,000 تقسیم کر دیا. ان کی خادمہ نے کہا، آپ کو پتہ نہیں تھا گھر میں پاتا ہے، 1 درہم اپنی یہ بھی رکھ لیتی، میں آپ کے لیے گوشت پکا دیتی، انہوں نے یاد ہی نہیں تھا، بس یہ بھی رکھ لیتی. اللہ کے نام سے خرچ کرنے والے، اس کی سچیا بتائی، وقت ایمان، روزہ رکھنے والی مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں. اس اگلی سے سچیا بتائی، الحافظین والحافظات، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت، بدکاری جناب سے بچنے والے مرد عورت. الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ہم نے ان کے لیے خاص طور پر، ان لہم خاص طور پر، ان کے لیے، ان 10 قسم کے مردوں اور عورتوں کے لیے ہم نے اجر عظیم تیار کیا ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی مغفرت کو تیار کیا گیا ہے. یہ آیت ساری دنیا کے مردوں اور عورتوں کو ایک ضابطہ دیتی ہے، اس پر جو آئے گا، مرد ہے تو عزت پائے گا، عورت ہے تو عزت پائے گی، یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا. اللہ تعالیٰ نے کامیاب مردوں کبھی کسی سنائے کامیاب پتہ کہ اس لیے میں نے پہلے کہا تھا پتہ کرو کیا ہوگا، آ رہی تھی نہیں آ رہی. پہلے تو بہنوں، قرآن پاک نے کامیاب عورتوں کا قصہ بھی سنایا ہے، ناکام عورتوں کا قصہ بھی سنایا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، دو نبی کی بیوی ہیں، دونوں کافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنا رہا کہ آؤ تمہیں ایک سما، دو عورتیں، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، ایک لوط علیہ السلام کی. كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين، اللہ تعالیٰ ان کے خامدوں کی کیسی تعریف فرما رہے ہیں، حتی وہ میرے بہت نیک آدمیوں کی بیوی انبیاء. فخانتاهما، وہ ان پہ ایمان نہ لائیں اور اپنی قوم کے ساتھ ہی انہیں کے کفر میں شریک رہیں. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان کے خان جو نبی تھے وہ بھی ان کو میری پکڑ سے بچا نہ سکے. وقیل ادخل النار مع الداخلین، تو ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا گیا جیسے اور مرد و عورتوں کو ڈال دیا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ حضرت آسیہ کا قصہ سنایا اور مریم کا قصہ سنایا. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو میں ایک عورت کا قصہ سناتا ہے جو فرعون کی بیوی تھی. یعنی آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف نبی اس کی بیگم جو اللہ کے سب سے مقرب ہوں گے، ایک طرف فرعون جو دنیا میں خدائی کا دعوے دار اس کی بیوی. تو ایمان والا بننا ایسی طاقتور چیز ہے کہ فرعون کی بیوی ہو کر جنت، اور ایمان نہیں ہے تو نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیوی ہو کر دوزخ. یہ بانی، یہ جو فرعون کی بیوی ہیں حضرت آسیہ، ایک ایمان لے، ان کے ایمان لانے کا قصہ یہ ہوا فرعون آسیہ سے اولاد کوئی نہیں تھی. فرعون کی ایک دوسری بیوی سے بیٹی تھی, اس کی ایک خادمہ تھی جو اس کو کنگھی کیا کرتی, وہ مسلمان ہوتی, اسلام چھپایا ہوا تھا. ایک دن وہ کنگھی کر رہی تھی فرعون کی بیٹی کو, اس کے ہاتھ سے کنگھی گری تو دیر اچانک منہ سے نکل گیا کائے تمن کفر باللہ, اللہ کا منکر ہلاک ہو گیا. تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی اولا کی ربن غیر ابھی, میرے باپ کے علاوہ کوئی اور رہ گیا تیرا؟ انہوں نے کہا ہاں, میرا تیرے باپ کا موسیٰ ہارون کا سب کا رب اللہ ہے. تو گئی فرعون کے پاس کہ یہ تو اپنے گھر کی نوکر, آپ کو رب نہیں مانتے. تو اس نے ایک بہت بڑے کڑا میں پیڑ ڈالا, اس میں نیچے آگ جلائی, وہ آگ کھولنے لگی, وہ پانی اس میں تیل کھولنے لگا. تو پھر اس نے فرعون کی پانی کو بھی بلوایا, بچی ایک دودھ پیتی تھی ایک ساتھ چھوٹی چلتی تھی. تو اس کو کہنے لگا اگر تم موسیٰ کے رب کو رب مانیں گی تو میں تیری بیٹیوں کو بھی جلا دوں گا, تجھے بھی جلا دوں گا, مجھے رب مانیں گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گی. بولا تم کیا کرے؟ اس نے کہا کہ یہ تو اللہ نے مجھے دو دی ہیں, اور ہوتی تو میں مجھے اللہ کے نام پہ جلا دیتا, تو یہ جو کرنا میں کر لیں. تو انہوں نے بڑی بچی کو پکڑا اس کے سامنے, اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر اس طرح اس کے سر کو تیل میں ڈالا تو وہ بیچاری چیخ بھی نہ سکی, اور ماں کے سامنے وہ جل کے کباب بن گئی, پکوڑا بن گئی. جس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو یوں جلایا جائے, آج کیا خیال ہے, کیا سال ہے آپ کا؟ ماں تو اپنے بچے کا ویسے رونا برداشت نہیں کرتی, جس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو جلا دیا جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کے اندر کے غم اور صدمے کی اللہ تعالیٰ نے دیکھا, تو اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا. اس نے اپنی ماں, اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا, روح نکل رہی تھی, ماں دیکھ رہی تھی, اور کہہ رہی تھی ایشوریا ان فائن لگی من الاجر کذا وکذا, ہم نے تو صبر کر تیرا بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کیا, بس ہم کسے ہونے والے. پھر اس کے چھوٹے چھوٹی بیٹی تھی جو دودھ پیتی تھی, اس کو گود سے چھینا, اور معصوم بچی کو پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اس کے ٹانگوں سے پکڑ کر اس کے سامنے ایسے آگ میں ڈال دیا, تیل میں ڈال دیا. تو وہ معصوم پھول نرم و نازک گوشت ایک تل میں جل کے کوئلہ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا, اور پھر اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا, اور وہ کہہ رہی اماں صبر کرو, بہت بڑا اجر تیرے لیے تیار ہے, ابھی ہم کچھ نہیں ملے. پھر جب اس کو انہوں نے پکڑا فرعون کی گاندھی کو, تو اس نے فرعون سے کہا میری یہ خواہش ہے پوری کر لو. کہنے لگا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو ہاں بیٹی کی ہڈیوں کا ہاں جدا نہ کر. اس نے کہا آئیے ہم تمہاری خواہش پوری کریں, اس کو بھی جلا دیں. جب تینوں جل گئی اور ان کو اکٹھا دفن کر دیا گیا. اس واقعے کو دیکھ کر حضرت آج کے مسلمان ہوں, ان کے دل میں اللہ نے یہ ڈالا کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو یوں قربان نہیں کر سکتی جب تک ہاتھ سامنے نہ. بیچ میں ایک بات اور اس کے ساتھ اس کا واقعے کا حصہ ہے. معراج میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بیت المقدس گئے, پھر وہاں سے آپ آسمان کو گئے, تو آسمان کی طرف جب آپ کا سفر شروع ہوا تو نیچے سے آپ کو جنت کی خوشبو محسوس ہوئی. آپ نے جبریل سے پوچھا کہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی کہ فرعون کی باندھی اپنی بیٹیوں سمیت جس مٹی میں دفن ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے, اور یہ اس وقت ان کی وفات سے 2000 سال سے اوپر ہو چکا. موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے, اس سے کچھ زیادہ ہے. جب وہ مسلمان ہو گئی تو وہ جو بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ تو میرے گھر میں اسلام داخل ہو گیا. تو پہلے تو اس نے بڑا سمجھایا کہ بھائی چھوڑ دے, نہیں جب مانا, پھر اس کو قید میں ڈالا, وہ نہیں مانی, پھر ان کو کوڑے مارے بھرے دربار میں, نہیں مانی. ایمان پہ جتنی مشقت آتی ہے اتنا بڑھ جاتا ہے. پھر وہ سمجھا کہ اس کو سولی کو لٹکا دیا جائے. سولی کا ایسے ہاتھ لکڑی پر ہاتھ ایسے لمبے کر کے پیچھے لکڑی ہوتی تو ہتھیلیوں میں کیل گاڑ دیتے, اور نیچے پاؤں لکڑی کے ساتھ ایسے لگا کر پاؤں میں کیل مارتے تھے جو لکڑی میں جا کے لگ جاتے. اس طرح پھر اس کو کھڑا کر دیا جاتا تھا, اور کبھی وہ تیر مار کے مار دیتے، کبھی کھالے کاٹ کے مار دیتے، کبھی ویسے ہی اس کو لٹکا دیتے، وہ اسی میں بھوکا پیاسا سے سکتا مر جاتا. اور فرعون کے اوتار، یہ قرآن اس لفظ سے اشارہ کر رہا ہے، یہ فرعونیوں سے سزائیں دیتا. تو ان کو پکڑ کے لے جایا گیا، ان کے ہاتھوں میں کیل گڑ گئے اور پاؤں میں کیل گڑ گئے. انہوں نے کہا اس کو لٹا کر اوپر بھاری چٹان رکھو جس کے نیچے یہ تڑک تڑک کے جان دے. تو اس وقت انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کی. جس عورت نے کبھی تنکے کو بھی نہ اٹھایا ہو، اس کے ہاتھوں میں کیل. ریشمی قالینوں کے چلنے والی کے پاؤں میں کیل. اپنے پاس جنت میں گھر دے. فرعون سے نجات دے. جب یہ جان آئی، اللہ تعالیٰ کی غیرت اور رحمت کا ایسا جوش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھول دو سارے دروازے اور اس کے جنت میں اس کا گھر دکھا دو. تو عرش تک در در کھل گئے. حضرت عائشہ نے جنت کو دیکھا، سولی کو لٹکا دیکھا. تو جنت کو دیکھے تو کوئی زندہ ویسے نہیں رہ سکتا. تو ان کو ایک زور سے چہکا نکلا، زور سے منہ پھنسی اور ساری جان نکل گئی. وہ کہنے لگا پاگل ہو گئی ہے، موت کے خوف سے پاگل ہو گئی ہے، اس لیے زور زور سے ہنس رہی. وہ پاگل پاگل ہو گئی، جنت کو پاگل کر دیتی ہے، جنت کے شوق میں پاگل ہو گئی. جب مطلب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا، تو آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. وہ کہنے کی میری سوکن کون ہے؟ میں تو پہلی بیوی. آپ نے فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا ہے اور میرا اس سے نکاح کر دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا ہے اور میرا اس سے نکاح کر دیا ہے. حضرت آسیہ نے دعا مانگی تھی رب ابن لی عندک. یہاں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے اللہ کا پڑوس پہلے مانگا جنت، بعد میں فل جنت. یا اللہ تیرا قرب ہو، گھر جنت میں ہو. اس دعا کو اللہ نے اس طرح قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں سب سے بلند مقام دیا ہے، جو جنت الفردوس کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کا نام وسیلہ ہے. ہمارے نبی کی جنت جس میں ہمارے نبی جا کر قیام فرمائیں گے، وہ جنت کا نام ہے اللہ. جو ہم اذان کی دعا میں روزانہ پانچ وقت ہمیں حکم ہے اذان سنو، تو جو کہے وہ کہو، پھر یہ دعا کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة انت محمد الوسیلہ. یا اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما. وسیلہ کیا ہے؟ یہ جنت کی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا نبی رہے گا اپنی جنت میں. حضرت عاصیہ کو اللہ نے وہاں پہنچا دیا، بالکل اپنا پڑوس دے دیا، اپنا قرب بھی دے دیا، اپنا ساتھ بھی دے دیا، اور فرعون سے بھی نجات دے دی. تو اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے قصے سنا کر عورتوں کو اس طرح متوجہ کر رہا ہے کہ تمہاری کامیابی کا راستہ بھی وہی ہے جو مردوں کے لیے ہے، اور مردوں کی کامیابی کا راستہ بھی وہی ہے جو عورتوں کے لیے ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مرد ہو یا عورت، عمل سیکھ کر لے، ہم اس کو اعلیٰ اور خوبصورت زندگی عطا فرمائیں. اور اللہ کی شان یہ سارے واقعات بڑے بڑی عورتوں کے اللہ نے سنائے. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دین کے لحاظ سے بہت بڑے، فرعون کی بیوی دنیا کے لحاظ سے بہت بڑی. پھر ایک اور عورت، نافرمان عورت کا کیسا سمایا ہے جو دنیا کے لحاظ سے مصر ہی کی تھی، وہ بھی مصر کی تھی. آسیہ بھی مصر کی، زلیخا بھی مصر کی، دونوں ایک ہی شہر کی عورت. ایک بادشاہ کی بیوی، ایک گورنر کی بیوی. ایک کے باطن کو صفائی ملی، وہ قرآن میں ایک طرح ذکر کیا اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا. یوں جیسے کہا جائے، سنو غور سے، سنو غور سے، سنو، دیکھو یہ کس کی بات آ رہی ہے، کس کی بات آ رہی ہے. اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے زلیخا کا ذکر کیا جو مصر ہی میں ہے، دنیاوی لحاظ سے آسیہ سے کم درجے کی ہے, وہ بادشاہ کی بیوی ہے, گورنر کی بیوی, درمیان میں فاصلہ ہے کافی سارا. وہ ایک اپنے غلام پہ عاشق ہو گئے, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيك لك. یہ دو کہانیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنا عمل بگاڑ رہے ہیں, زلیخا اپنا عمل بگاڑ رہے, یوسف علیہ السلام اپنا عمل بنا رہے ہیں. یہ دونوں کہانیاں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ پھر آخر میں نتیجہ دیتے ہیں, جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کامیابی کس کو جا کے حاصل ہوتی ہے. ابھی ان کی 16 سال کی عمر ہے اور وہ باپ کے قریب ہو چکے ہیں, تو آپس میں مشورہ ہو رہا ہے کیا کریں. اقتلوا یوسف, قتل کر دو. مشورہ شہر میں بھی ہوتا ہے, تو یہ شہر کا مشورہ ہو رہا ہے. اقتلوا یوسف, قتل کر دو. اب تروح ارضا یخل لکم وجہ ابیکم, دور پھینک کے آ جاؤ. ایک بولا نہیں, قتل نہ کرو, اسے کنویں میں ڈال لو, وہاں سے کوئی قافلہ سوٹا چلے جائے گا. یہ آپس میں شر کا مشورہ, ایک خیر کا مشورہ ہوتا ہے, ایک شر کا مشورہ ہوتا ہے, ایک مسجد کی آبادی کا مشورہ ہے, ایک رقص گاہوں کی آبادی کا مشورہ ہے, ایک لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا مشورہ ہے, ایک لوگوں کو شیطان کی طرف بلانے کا مشورہ ہے. دونوں خیر اور شر کے پیچھے مشورے کی طاقت ہوتی ہے. ان کا مشورہ, ان کی تدبیر چل گئی, یوسف علیہ السلام کو لا کے کنویں میں ڈال دیا. اور اللہ بھی ایسی قدرتوں والا ہے کہ ان کو کنویں میں پھینک رہے تھے اور ایسے ہاتھ سے پکڑ رہے تھے کنویں کی منڈیر, تو انہیں بھائیوں نے ہاتھ کے اوپر تلوار ماری, اس طرح زور زور سے تلواریں ماری جس کا ہاتھ چھوٹ جائے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. خبر کر, ایک وقت آئے گا تو اونچے ہوگا یا نیچے ہوگا, تو ان کی ساری کی ظلم کی کہانی ان سب کو یاد دلائے گا. اس پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا. جس علیہ السلام گرے, جبریل نے نیچے سے سنبھال لیا اور ایک پتھر پہ بیٹھا دیا. قافلہ آیا, اٹھا کے لے گیا. قافلے میں وہ ایک بھائی یہودا تھا, نرم دل, جس کے نام سے یہودی مشہور ہے. وہ روز آ کے کھانا لے جاتا تھا, کھانا لٹ کا آ جاتا تھا. وہ بھی ظالم ایسا تھا کہ سازش میں شریک رہا. قافلے نے اٹھایا, ہاذا غلام, ہاذا غلام, یہ کیسا خوبصورت جوان. اسے چھپایا, اوپر سے بھائی کون سے گئے, یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة فكان فيه من الزاهدين, بیچ دیا اس کو چند تکوں میں. یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھو, بھائیوں کی لاج رکھی. یہ نہیں کہا کہ میں ان کا بھائی ہوں جو میرے پر ظلم کر رہے ہیں, یہ قریب ہمارا گھر ہے, جا کے پوچھ لو. چھپ کر گئے, اپنے بھائیوں کی عزت رکھ لی اور صبر کر گئے, سہ گئے. اب ایک طرف عمل کی عمل بن رہا ہے, ایک طرف جھوٹ چل رہا ہے, ایک طرف سچ چل رہا ہے, ایک طرف تقویٰ ہے, ایک طرف مکر فریب ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ نافرمانی کو پہلے ڈھیل دیتا ہے اور ماننے والے کو تھوڑا سا کستا ہے, کہ جب وہ ثابت قدم ہوتے ہیں ان کو اونچا کر دیتا ہے, دوسروں کو نیچا کر دیتا ہے. مصر کی منڈی میں فروخت ہوئے, عزیز مصر نے خرید لیا, کہا بہت خوبصورت جمال ہے, تو آشا انفانا اور رقص صبح لگا, اس کے لیے علاج نہیں تھی, کہ چلو ہم اس کو اس کا بیٹا بنا لیں گے. ان کا تو حسن ایسا نکھرا کہ ان کی بیوی اس پر عاشق ہو. ورحمت اللہ ہو فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب وقالت ہیک لک. اس آیت کا اتنا لمبا جملہ اس وقت کے سخت حال کو بتاتا ہے. یوسف علیہ السلام بولے, معاذ اللہ, نہیں ہو سکتا, انہو ربی احسن مطوایا, انہو لا یصلح الظالمون, ظالم فلا نہیں کرتے, یہ کام نہیں ہو سکتا. بھاگے, وہ بھاگے, اللہ نے دروازوں کے قفل توڑ دیے. واستبق الباب, وہ آگے زلیخا پیچھے. وقدت قمیصہ من دبر, ہاتھ جو ڈالا پیچھے سے قمیص پھٹ گئی. حل کی طرف چلے تو وہ اس کی برائی 70 مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس نے ایک غم بات بدلی, مار جا من اراد اہل قصور, جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کر اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. اللہ انجس اور عذاب علیم, یہ نہیں کہا کہ اسے قتل کرو, کیا اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اسے قید میں ڈالو یا اس کو بہت زیادہ مار کٹائی کرو. قتل کیوں نہیں کہا, کہ اگر اپنی خواہش کیسے پوری کرے گی, اس کے تو اندر میں جو عرصہ
کیسے جیل میں رکھے اس کو دو تو مارو
قتل کرنے کی بات نہیں کی تو یوسف علیہ السلام حکم میں بے گناہ فشہید شاہد من فشہید شاہد من اہلہا ایک تیسرا بولا ایسے کہتے ہیں بچہ تھا ایسے کہتے بڑا تھا دیکھ لو بھائی انسان قمیصہ قد من دبر ان کا قمیص ہو خود میں قبل فساد قتلوں کو میں کر دی دیکھو کرتا کہاں سے پھٹا ہے آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے مرد جھوٹا ہے وہ ان کا قمیص ہو خود میں دوبر فقد بتلو کو میں نے اور کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو مرد سچا ہے عورت جھوٹی ہے حلن مارا قمیص ہو خود میں دوبر جب دیکھا کمیز سے پیچھے سے پٹی ہوئی ہے قال انہ من کیدکن انہ کیدکن عظیم یہ سب تیری شرارت ہے یہ تیری بدنیتی ہے یوسف اعرض عن ہذا یوسف چھوڑ اس کو یہ ہے یہ تھی واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین جا تو اپنے شرم سے اپنی شرم کو چھپا کہیں وہ اللہ کو تو ماننے والا نہیں تھا نا لہٰذا استغفار کا ترجمہ یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اللہ سے معافی مانگ ان کے سامنے تو اللہ تھا ہی نا تو گویا وغیرہ کے جان منہ کالا کیا تو نے جب دفعہ ہو جا کہیں چھپ کے بیٹھ گیا تو اب ایک طرف سے بچے بھائیوں کے مکر و فریب سے تو عورت کے مکر و فریب میں پھنس گئے سب اور تو آپ کے لوگ ہیں عمر اصل عزیز و راوض و فتح عن نفسہ گورنر کی بیوی اور غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے کوئی یہ کرنے کی بات فلم ماتم اصب مکر ہننا جب اسے پتا چلا کہ اور میں یہ کہہ رہی اصلت الینا کہ آؤ ساری آؤ کھانا ہی میرے ہاں وعد لہن متکا ایک دسترخوان بچھایا وعدت کل واحد منہن سکینا ہر ایک کے ہاتھ میں چاقو پکڑایا پھل پکڑایا ہلو بسم اللہ کر بسم اللہ اپنے محاورے میں کہہ رہا ہوں کہاں دکھاؤ انہوں نے چاقو رکھا سیب پر یا نار یا جو وقال تخرج علیہن پردے کے پیچھے چھپایا تھا باہر آؤ يوسف باہر ہے فلما رأینہ اکبرنہ وقفعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم جب یوسف سے نظر پڑی تو ان کے ہاتھوں کی چھڑیاں وہ پھل سے پھسل کر ان کے ہاتھوں کو کاٹنے لگی ان کے ہاتھ کٹ رہے تھے خون بہ رہے تھے اور انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کھال کٹ رہی ہے کہ چھل کر کٹ رہا ہے اور ان کے منہ سے نکلا یہ انسان نہیں ہے یہ انسان نہیں ہے ان ھذا الا ملک کریم تو وہ تو فرشتوں کو تو مانتے نہیں ہیں اللہ کو بھی نہیں مانتے تو لہٰذا اس کے لیے جو مناسب ترجمہ ہے وہ یوں ہے یہ تو کوئی دیوتا ہے دیوتا ان ھذا الا ملک کریم یہ تو کوئی دیوتا ہے یہ تو کوئی اوتار ہے اوتار یہ انسان نہیں تم ذالکم الذی لمتننی فیہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں مجھے تانے دیتی تھی اتنی سختی کے باوجود بھی یوسف کی پاک دامنی پہ سدا نہیں آیا انہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے یا اللہ الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین اللہ میرا مجھے بچا ان عورتوں سے مکر و فریب رب سجن احد علی ما یدعوننی مجھے قید پسند ہے پر تیری نافرمانی میں نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے قید میں پہنچا دیا نہیں ایک طرف مکر و فریب چل رہا ہے نافرمانی چل رہی ایک طرف صبر چل رہا ہے تقوی چل رہا ہے اطاعت چل رہی تقوی والا دبتا جا رہا ہے باپ کے گھر سے نکلا تقوی دیکھنے والے کا کیا فائدہ ہے کہ تقوی کا جیسے آج لوگ ہمیں کہتے ہیں تم مسلمانوں نے کہ تمہیں کیا فائدہ ہر طرف ذلیل ہو رہے ہیں پھر اگر ہم سچے مسلمان لوگوں تو یہ کچھ ہوتا ہی نہ ہمارے ساتھ پھر اگر کون نہیں گرائے گئے تقوی تقوی کے باوجود ایک مصیبت اور بڑھ گئی پھر اس کے بعد مصر فروخت ہوئے کھوٹے سکوں پر اور ذلت بڑھ گئی پھر مصر کی منڈی میں گولیاں لگی اور ذلت بڑھ گئی پھر زنا کی تہمت لگ گئی اور ذلت بڑھ گئی پھر قید خانے میں جا گرے اور ذلت بڑھ گئی تقوا توکل ایمان عمل کیا فائدہ تمہاری تبلیغ کا کیا فائدہ تمہاری تبلیغ کا کیا فائدہ تمہاری نمازوں کا کیا فائدہ تمہارے کلمے کا کیا سزا تمہارے علم کا یہ اعتراضات یوسف علیہ السلام کے قصے سے اللہ نے ہمیں ہمارے سارے اعتراضات یہ اٹھائے ہیں دو قیدی آ گئے انہوں نے خواب سنایا ایک کو کہا کہ ایک کے بارے میں کہا یہ بچ جائے گا نام یہ نہیں کہا کہ تو بچے گا تو پھانسی چلے گا. اما احدکما, کتنی خوبصورت حکمت ہے, اما احد فیسی ربہ اما سمرا واما الاخر فیسلک, تم میں سے ایک بچ جائے گا, ایک پھانسی چڑھ جائے گا. نام زد نہیں کیا. اگر وہ نکلنے لگے تو جس نے جس کے بارے میں پتا تھا کہ یہ بچ جائے گا اس کے کان میں کہا خود پر عند ربک, اپنے بادشاہ سے کہنا میں بے قصور ہوں, بے گناہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل اتار دی, انہوں نے آ کر پوچھا کہ یا نبی اللہ, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کو بھائیوں کے ہاتھوں سے کس نے بچایا؟ تو یہ سب کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. آپ کو کنویں سے کس نے نکالا؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. آپ کو عورتوں کے فریب سے کس نے بچایا؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. کہا تو جیل میں اللہ آپ کو بھول گیا تھا, آپ نے کیوں کہا بادشاہ سے کہو میں بے گناہ؟ اب آپ کو اس کی سزا کاٹنی پڑے گی. پہلے بے سب سے کھینچنے کو بہت سی تو قید میں ان کو 6-7 برس گزارنے پڑے. تو بھائیو اور بہنوں, دین پہ چلنے میں بعض اوقات یہ نظر آتا ہے جیسے اگلا بھی چلا گیا, اور اللہ کی نافرمانی میں یوں نظر آتا ہے ہر آنے والا دن عید ہے, ہر آنے والا دن عید ہے. مٹی بھی سونا بننا چاہیے, مٹی بھی سونا بننا, پتھر کو بھی ہاتھ لگائیں تو سونا نکال رہا ہے. وہ کہتا ہے میں صحیح جا رہا ہوں, اور جو اللہ کی مان کر چلنے والے ہوتے ہیں اگر پتہ نہیں ہم سچے بھی ہیں کہ پتہ نہیں ہم ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت ہوتا ہے, ایک معیار ایک پیمانہ ہوتا ہے. وہ وقت آیا, اور وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ سے اب عزت والے کی عزت کو ظاہر کیا, ذلیلوں کی ذلت کو ظاہر کیا, بادشاہ کو ایک خواب دکھا دی. اس خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں آتا, میں نہیں آتا, جاؤ پہلے ان عورتوں سے پوچھو کہ یوسف کا کیا قصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان جائیں یوسف کے صبر کے, اتنی لمبی جیل کاٹ کے بھی جانے سے انکار کر دیا. جاؤ پہلے عورتوں سے پوچھو کہ یوسف سچا ہے کہ جھوٹا ہے. تو بادشاہ نے ساری عورتوں کو بولا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ, بولو یوسف کا قصہ کیا ہے؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء, کا وہ پاک دامن ہے, جھوٹ آ کر جھوٹ ہوتا ہے. پھر زلیخا بھی بول اٹھی الان حق حق الحق, حق حق کا لفظ قرآن میں صرف ایک جگہ آیا, اور اس کا اردو زبان کیا دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ کوئی نہیں. اب واضح ہو جانا, واضح ہو جانا اور حق حفا میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. تو بہرحال ہم یہی ترجمہ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں. یعنی کچھ آج اب جیسے کہتے ہیں نا سورج نکل آیا, سورج نکل آیا. تو زلیخا نے کہا اب میں مان گئی, حق کا سورج نکل آیا, حق کا سورج نکل آیا. حق ایسے واضح ہو گئے جیسے سورج ہوتا ہے. وہ سچا ہے میں جھوٹی ہوں, وہ سچا ہے میں جھوٹی ہوں. تو نے کہا ایسو نہیں دی, ایسو نہیں دی, اب تخلص ہو جائے نفسی, جلدی بلاؤ اسے, میں تو اسے اپنا مشیر بناؤں. اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکال کر اور تخت شاہی پہ بٹھا دیا. تو اس میں دو قصے برابر چل رہے ہیں, ایک طرف عورت کی نافرمانی کا چل رہا ہے, ساتھ مردوں کی نافرمانی کا چل رہا ہے. بیچ میں ایک نوجوان ہے جو ستم زدہ ہے لیکن وہ اللہ کا حکم نہیں توڑتا, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, اور صبر کے ساتھ حق کے دامن کو تھامے چل رہا ہے. ہر آنے والا دن اس کی شام کو بڑھا, اس کے غم کو بڑھا رہا. آنے والی شام ہو یا سویر ہو, اندھیرا یا اجالا ہو, موسم بدلے رت بدلی, لیکن اس کے غم بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے. کسی حال میں بھی اس نے اللہ کی نافرمانی کو قبول نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ اس گھاٹی سے نکال کر فرعون کو اوپر لا کے تخت پر بٹھاتا ہے. ایک طرف زلیخا کی ذلت کو قرآن نے اشکارا کر دیا, یہ آگے ایسے ہی کردی روایات ہیں, وہ ایمان لے آئی, پھر ان کی شادی ہو گئی, پھر یوسف علیہ السلام زلیخا کے عاشق ہو گئے. انبیاء پر اس قسم کی باتیں کرنا یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے. تو پھر ایک جھوٹ تو ذلتوں کا شکار ہو گیا, اب دوسرے جھوٹ کو اللہ نے پکڑا. جا اخوت یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منكرون. یوسف کے بھائی آئے غلہ لینے میں, کہتا گیا یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا, انہوں نے نہیں پہچانا. وہ ویسے ہی نقاب رکھتے تھے, یوسف علیہ السلام نقاب رکھتے تھے, ان کا حسن ایسا تھا کہ وہ احتیاط نقاب رکھتے تھے. تو انہوں نے پہچان لیا, انہوں نے نہیں پہچانا. غلہ بھی دیا ساتھ, پیسے بھی ڈال دیں پٹال دو لال یرجعون, اور ان سے کہا کہ جب تم دوبارہ ہو گئے نا تو اپنے بھائی کو ساتھ لانا. اگر اس بھائی کو میں لایا تو پھر تمہیں غلہ نہیں لوں گا. واپس گئے کہا تو غلہ ہی بند ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی لاؤ پھر. پھر کہل آمن کم علیہ اللہ کما امن تو کم اعلیٰ من قبل, جیسے یوسف کو کمایا اسے بھی کما دوں. میں نہیں یہ کام کرتا یعقوب علیہ السلام نے کہا. اللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین, اگر جانا ہی پڑا تو میں اللہ کے سپرد کروں گا, تمہارے سپرد نہیں کرتا. دوبارہ سفر ہوا, بنیامین ساتھ ہیں. یوسف علیہ السلام نے ان کو قریب کہا, انی انا اخوک, میں تیرا بھائی ہوں, شکر ہے میں تجھے روکنے کا طریقہ کروں گا, چکر چلاؤں گا میں. تو انہوں نے پیمانہ بوری میں ڈال دیا. تو جب وہ قافلہ چلنے لگا, انکم لسارقون, ارے چوروں ٹھہر جاؤ. قالوا واقبلوا علیہم, ارے کیا کہہ رہے ہو, ہم چور ہیں, ہم چور بالکل نہیں ہیں. کہ تلاشی لو, کلے لو تلاشی. کہ جزا کیا ہے, سمن موجود پی رکھ لے ہی وہ جزا, جس کے سامان میں وہ مل گیا پیمانہ وہ تمہارا چور, اس کو غلام بنا لو. قبل اخیر, پہلے اوروں کی گوریاں کھولیں, پھر یہ بنیامین کی بوری کھولی. فرض پکڑا جہا, اس کو وہاں سے نکالا کہ بھائی ہمارا چور. تو پھر یہودا نے کہا, اللہ کے بندو, پہلے یوسف کھویا, بنیامین کھویا, تب باپ کو کیا جواب دو. لن ابرح الارض حتى يأذنني ابي او يحكم الله لي, میں نہیں واپس جاتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ ہو جائے. پھر وہ آ کر کہنے لگے, خود احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین, ہم نے سے کسی کو رکھ لو اور یہ ہمیں دے دو. کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اور وہ سارے پریشان, کہ جاؤ 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 جا کے بتاؤ ان نبنا کا سرق, کیسے وہ سخت دل تھے. کہنے کہ جاؤ یعقوب سے کہو تیرے بیٹے نے چوری کر لی. یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کر لی, تیرے بیٹے نے چوری کر لی. یہ بنیامین اور یوسف ایک ماں سے تھے اور باقی یہ دوسرے. جب وہاں پہنچے, ہمیں کہانی سنائی, تو یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا یوسف علیہ السلام کا, یہ میرا خط لے جاؤ. خط میں یہ تھا کہ ہم نبیوں کا گھر ہیں, ہم چور نہیں ہوتے, ہمارا گھر شروع سے آزمائش کی بھٹی میں چل رہا ہے. میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا, میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا, میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کیا گیا, جس کی یاد میں روتے روتے آج 40 سال میری آنکھیں چلی. اس کی یاد کا ایک سہارا تھا اس کا بھائی, وہ بھی تم نے مجھ سے لے لیا, تو میں نیت کرتا ہوں میرا بچہ مجھے واپس کر دے, تیرا بڑا احسان ہوگا. ایسے دردناک سے جملے تھے جس کو پڑھ کر یوسف علیہ السلام بھی رونے لگے. کیونکہ باپ بیٹا دونوں نبی تھے, تو یوسف علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی بتانے کی کہ باپ کو بتانے کہ میں موجود ہوں, زندہ ہوں, سلامت ہوں. جب ادھر بھی روئے ادھر بھی روئے, تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے چلو ظاہر کر دو اپنے آپ کو. نافرمانی کی آخری انتہا ذلت ہے, فرما برداری کی آخری انتہا عزت اور کامیابی ہے. کبھی دنیا میں بھی اللہ ظاہر کرتا ہے, اصل آخرت تو ہے ہی ہے. اب پھر آئے ان کی اتوار, جینا ببضاعت ایہا العزیز, جینا ببضاعت مزات فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. یوسف کو ذلیل کرنے والے اور اس کے لیے جھوٹ مکر فریب کا جال بچھانے والے آج یوں کہہ رہے ہیں, اللہ کے نام پہ کچھ خیرات دے دو, تصدق علینا, اللہ کے نام پہ کچھ خیرات دے دو. ہاں یہی اللہ کا نظام ہے, کیسے وہ لے کے آتا ہے اپنی تدبیر کو اور کہاں سے لاتا ہے. اب اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہو چکی تھی, تو جب انہوں نے ان کی عاجزی اور توازوں کی انتہا دیکھی, اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا, پھر ارشاد فرمائے هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. اس جملے میں نبیوں کے اخلاق دیکھیں, ہم تو تانے دینے سے باز نہیں آتے. کیا کچھ نہیں کیا یوسف کے ساتھ بھائیوں نے, کیا کچھ نہیں کیا, اور جان بوجھ کے ہر قدم پہ کیا. اور یوسف کیا کہہ رہے ہیں, میں کچھ خبر بھی ہے جو تم نادانی میں بے خبری میں یوسف پر زیادتی کر بیٹھے. کچھ خبر تم یاد ہے کچھ. ہل علم تم کا لفظ بھی بڑا ہلکا بنا گیا ہے. ما فعلتم بیوسف و اخی, ما فعلتم یہ نہیں کہا کہ جو ہو گیا غلطی سے ہو گیا, نادانی سے ہو گیا, کنویں میں پھینک رہے ہیں اور اوپر تلوار سے ہاتھ پر مار رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ چھوٹ جائے. اس کو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں غلطی سے ہو گیا, تم سے بھول سے ہو گیا, یوسف پر زیادتی کبھی لفظ استعمال کیا, کچھ ہو گیا, فعلتم کچھ یوسف کے ساتھ قصہ ہو گیا, وہ بھی بے خبری اور نادانی میں ہو گیا, کچھ یاد ہے تمہیں. تو یوسف کا خواب تو انہیں اچھی طرح یاد تھا, انہیں بھڑکا تو تھا کہ ایک بھی سوچا ہوگا ہم نیچے. تب سب نے اسے غور سے دیکھا, ریگی زبان سے بے سخت نکلا, اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ, اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ, ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ تو ہی یوسف ہے, تو یوسف ہے. قال انا یوسف وهذا اخي, میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا, آج دیکھ لیا اللہ نے ہم سے کیسا احسان کیا. اس عزت کا رابطہ کیا ہے, انہ من یتق و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کرتا. تو یہ قرآن کے جو قصے ہیں یہ ایک ذہن بناتے ہیں کہ اللہ کی مان کر چلنے والے کامیاب اور اللہ کے ٹھکرا کر چلنے والے ناکام. اللہ کے نافرمانوں کو مہلت ملتی ہے پھر اللہ گرفت کرتا ہے, اللہ کے فرما برداروں کی تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے پھر اللہ راہیں اور دروازے کھولتا ہے. یہ ذہن بنانا یہ ہے تبلیغ کا اصل کام, یہ ذہن سازی ہے. اور ذہن سازی میں سب سے پہلا کام ماں کا ہوتا ہے, پہلا سبق ماں سکھاتی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم اسکول بھیج دیتے ہیں. آج کا جو اسکول ہے یہ جیسے ہمارے یہ بکرے ذبح کرنے کے لیے جگہ بنی ہوتی ہیں, اب یہاں تو پتہ نہیں ہے کہ بڑے شہروں میں ذبح خانے ادھر میں ہے, ہاں جیسے سارے گاؤں سے کسائی بکرے لے کر آتے ہیں تو صبح صبح چھری میں چلا رہتے ہیں, ڈرا ڈش ڈرا ڈش, اور کوئی ادھر تڑپتا چھوڑ رہا ہے, کسی کو ادھر تڑپتا چھوڑ رہا ہے, پھر ان کی کھال کھینچ رہے, پھر ان کو آنتے پھینک رہے, ان کے کھر پھینک رہے, ان کے سلو پھینک رہے, پھر ان کو اٹھا 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 کے ہمارے اٹھنے سے پہلے پہلے دیوار کو جا کر اپنی دکانوں پہ لٹکا دیتے ہیں. ہمارے آج کے اسکول میں اور کسائی کے ذبح خانے میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم اپنے معصوم بچوں کو بھیجتے ہیں اور ادھر سے ان کے ان میں استادوں کا بھی قصور کوئی نہیں, مگر میں استادوں کو ذمہ دار ٹھہرا ہوں. ایک غلامی کا ذہن ہے جس سے ابھی تک ہم نکل نہیں سکے. تو ان کے ہاتھوں میں وہ چھڑیاں ہیں, اور آج کل تعلیمی ادارے وہ چونکہ کمائی کا ذریعہ بن چکے ہیں, وہ کوئی تربیت کا ذریعہ تو ہیں, انہوں نے تو پیسے کمانے ہیں. تو میں وہ ادھر جا رہا تھا تو ایک لکھا تھا پتہ نہیں انگلش برٹش, ایک اسکول آیا تھا اس پر بڑا لکھا ہوا تھا, یہ جو منصر وکیلوں کی طرف جاتے ہوئے وہ دعویٰ دے رہے تھے کہ ہمارے ہاں خالص انگریزی کا جیسے کھایا جاتا ہے مصروف یہ بن کر. تو چونکہ اس وقت کا معیار یہ بن گیا ہے کہ ہم اللہ ملے نہ ملے پیسہ مل جانا چاہیے, اللہ کو حکومت مل جانی چاہیے. تو ماں کی اپنی تربیت میں بچوں کو اٹھا کے اسکول بھیج دیا, انہوں نے ان کو اے بی سی کے چکر میں پھنسایا اور وہ ایم اے پی ایچ ڈی کر کے پھر انہیں اللہ کا تعارف کسی اسکول نے نہیں کرایا, کسی کالج نے نہیں کرایا, کسی یونیورسٹی نے نہیں کرایا, ہے ہی نہیں, تعارف ہوگا کیسے. لہذا 50 سال کے بعد ایک ایسی نسل, دو نسلیں ایسی تین تیار ہوئی کہ جن کے سامنے کوئی منزل نہیں تھی سوائے پیسے کے اور دنیاوی عہدوں کے اور دنیاوی لذتوں کے. ان کی ساری دور کی انتہا یہ تھی بہت بڑا گھر ہو, بہت بڑی گاڑی ہو، بہت بڑا عہدہ ہو، بہت بڑا کاروبار ہو، بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہوں، ہاتھ میں اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے انگوٹھی ہوں، موبائل ہوں، اور ہمارے سفر امریکہ کے ہوں، یورپ کے ہوں، بھائی یہ ساری گاڑی، ہمارے بچے باہر پڑھ رہے ہوں، 50-55 برس میں اس ملک نے ایک ایسی نرسری تیار کی جو کانٹوں سے بھری تھی، جس نے سارے لوگوں کے دامن تو کیا ان کے وجود کو بھی تار تار کر دیا، اور ہم ایک ایسا مجسمہ بن گئے، ایک ایسا سسکتا ہوا لاشا بن گئے جس کی گوٹی گوٹی چھلنی ہو چکی ہے اور جس کے خون کا آخری قطرہ بھی نچڑ چکا ہے. جب اللہ سامنے نہیں ہوگا، جب آخرت سامنے نہیں ہوگی، تو اس کو کون روکے گا، اس کو لگام کون دے گا؟ تو میں فاروق، بچے اسکول سے واپس آئے، کوئی ٹیوشن پڑھنے بیٹھ گیا، کسی نے اس کو مسجد بھیج دیا، مسجد پڑھ گیا، وہاں قاری صاحب نے اس کو الف با تا سا پڑھا دیا، نورانی قاعدہ پڑھا دیا، اور الٹا سیدھا قرآن جیسا اس نے پڑھا، سو پڑھا وہ پڑھا دیا. پھر وہ ٹیوشن والے کے ہاتھ میں آ گیا، پھر شام ہو گئی، ٹیلیویژن کھل گیا، تو ایک گھر میں رہتے ہوئے ماں اور بیٹے میں آپس میں ملاقات ہوئی، باپ اور بیٹے میں آپس میں ملاقات ہوئی، بچی اور ماں کا آپس میں مل جل، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیا، اس کی یہ ملاقات، رات کو سو گئے، ایک ملاقات ہوئی، وہ اسکول میں گئے، ماں باپ اپنے کاروبار، باپ اپنے کاروبار پہ چلا گیا، دکان پہ چلا گیا، دفتر میں چلا گیا، ماں اپنے گھر کے کام میں لگ گئی، بچے ہم کو کھانا کھلایا، کھانا کھلا کے پھر ان کو یکاری صاحب کے پاس بھیج دیا یا ٹیوشن پر بھیج دیا، وہ اثر کو خود کھیلنے کے لیے باہر نکل گئے، شام کو ٹیلیویژن کے سامنے بیٹھ گئے، جب تھوڑا سا اپنے اسکول کا کام کر لیا، ماں اپنے کام میں لگی، بچہ اپنے کام میں لگا، تو آپ ایک گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ بچہ اپنی رفتار پہ جا رہا ہے، ماں اپنی رفتار پہ، بیٹا اپنی رفتار پہ، باپ اپنی رفتار پہ، 15-20 سال کے بعد جب بچہ ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے تو ماں کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، کہتا ہائے یہ مجھے نہیں دکھا رہا ہے، یہ نہ دکھائے تو اور کیا کرے، ماں نے اس پر محنت کب کی تھی، اسے انسان بننا کب سکھایا تھا، اور باپ سے بیٹا بدتمیزی نہیں کرے تو اور کیا کرے، باپ نے اس کو باپ ہونا کب بتایا تھا، اس کو انسان ہونا کب سمجھایا تھا. تو ہم ویسے تو تبلیغ والوں کو تانا ملتا ہے کہ بھی بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آج کل تو ہر ایک نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، کوئی باپ نہیں جو بچوں کو وقت دیتا ہو، جو ان کے پاس بیٹھ کر ان کو زندگی کا مقصد سمجھاتا ہو، انہیں اخلاق آداب سکھاتا ہو، کوئی بات نہیں. اگر ادھر دیہاتوں میں تو کوئی کراچی بیٹھا ہوا ہے، کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی ابو ظبی بیٹھا ہوا ہے، کوئی امارات میں، کوئی کویت میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی قطر میں بیٹھا ہوا ہے، اس میں وہاں لمبا فاصلہ ہے بچوں کے درمیان اور باپ کے درمیان. تو ایک گھر میں رہتے ہوئے معصوم بچے کو کوئی منزل بتانے والا کوئی نہیں ہوتا. پہلی تربیت تو ماں ہی کرنی تھی. اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو گھر میں بٹھایا، پردے کا پابند بنایا تاکہ وہ کم نکلے باہر، پردے کی پابندی بھی اس لیے لگائی گئی کہ اتنے پردے کا استعمال کرنے سے بہتر ہے میں گھر بیٹھے رہوں. گھر میں بیٹھنے کی طرف زور، اور نکلنا بھی ہو تو سخت پردے میں نکلے. پورے قرآن پاک میں، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، علی اسلام سے بنناس تک. میں بہت دفعہ دیکھ چکا ہوں، آپ بھی دیکھیں، صرف حضرت مریم کا نام آتا ہے، اس کے علاوہ کسی عورت کا نام نہیں آتا. سبا کے بارے میں مجھے خیال آتا تھا کہ شاید یہ کسی عورت کا نام ہو، لیکن پھر ایک حدیث پاک میں بات مل گئی، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سبا کون کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سبا یہ یمن کا سردار تھا جس کے 10 بیٹے تھے. تو وہ جو سلمان کو بھی ختم ہو گیا. قرآن میں صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام ہے، باقی کسی عورت کا نام نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے جس عورت کا بھی ذکر کیا ہے، اس کا ذکر اس کے باپ یا خان یا بھائی کی نسبت سے کیا ہے، نام مریم کے سوا کے ذکر نہیں ہے. اور اچھی عورت ہے یا بری عورت ہے، نام کو چھپایا، جیسے امرأۃ العزیز اب یہ زلیخا ہے، یہ بری عورت ہے، امرأۃ فرعون یہ آسیہ ہے، یہ اچھی عورت ہے، امرأۃ عمران یہ مریم کی والدہ ہیں، بڑی اعلیٰ عورت ہیں، پر ان کا نام نہیں بتایا. امرأۃ عمران، عمران کے بھی فاقبلت امرأۃ ہو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بتایا. یا نساء النبی، میری بیوی اے میرے نبی کی بیویوں, اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بتایا, امرأة نوح و امرأة لوط یہ نافرمان عورتیں, اللہ نے ان کا نام نہیں بتایا. حضرت مریم کا نام کیوں بتایا؟ مریم کا نام اس لیے بتایا کہ مریم کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا,
یوسف تو اللہ کا بیٹا. وقالت النصارى المسيح ابن الله, تو اللہ پاک نے اس شرک کو دھونے کے لیے کھول کر کہا کہ نہیں نہیں, ذالک عیسی ابن مریم, ذالک عیسی ابن مریم, واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مقاما شرقیا اتخذت من دونه حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. اب یہ قصہ پورا ہے تفصیل سے چل رہا, اور آگے بھی دن کے شور, یا مریم لقد جئت شيئا فريا, يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا. فكسی کو اللہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے, ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون, یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا, اپنے اوپر سے الزام کو دھویا کہ عیسیٰ میرا مریم کا بیٹا. اللہ تعالیٰ نے مریم کا نام بتایا اور کسی کا نام نہ بتایا. اس پر علماء تفسیر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عورت کا نام ظاہر کرنا بھی پسند نہیں ہے, تو چیڑا کھولنا اللہ کیسے اجازت دے گا؟ آپ کے یہاں تو اتنا نہیں, لیکن ہمارے یہاں تو یہ ظلم ہو گیا, عورت کو باہر نکال دیا گیا, یہاں بھی کوشش ہو رہی ہے عورت کو باہر لانے کی. اگر آپ ہوش میں نہیں آئیں گے اور تبلیغ کی محنت کو اپنے گھروں میں داخل نہیں کریں گے تو چند سالوں کے بعد یہاں بھی یہی کچھ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ عورت کے نام کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا, تو وہ اللہ کیسے عورت کو اجازت دے گا کہ منہ کھول کے؟ یہاں نادان لوگ کہتے ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں دل تو پہلے پردے میں ہے, اس سے پردہ کس چیز سے ڈالا جائے؟ وہ تو پہلی پردے میں ہے. پردہ اس چیز کو ہوتا ہے جو نظر آنے والے. ہم کھڑکیوں پہ پردہ لگاتے ہیں, یہاں کیوں نہیں پردہ لگایا ہوا؟ جو کھڑکیوں سے باہر نظر آتا ہے آگے پردہ لٹکے تاکہ باہر سے اندر, اندر سے باہر نظر آئے. دیوار کیوں لٹکائے گا؟ پردہ اس چیز پر ہوتا ہے جو نظر آئے اور زور سے چھپایا جائے. اللہ تعالیٰ نے چہرے کو زینت کی چیز بنایا ہے, اس کو چھپانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. ہاں پردہ میں نکلنے کی اجازت ہے, کوئی اپنی ضرورت کے لیے جانے کی بھی اجازت ہے, کوئی نہ ہو اس کا تو سودا سلک لانے کی بھی اجازت ہے, لیکن باہر جائے تو کس طرح جائے؟ اللہ نے ایک عورت باہر آئی تھی ایک کام کے لیے, وہ جس طرح آئی اور چلی وہ چال اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اس عورت کی چال کو قرآن کا حصہ بنا دیا. جمع تک صحیح علیہ السلام کی بیٹیاں پانی پلا کے جلدی پہنچ گئی, انہوں نے پوچھا جلدی کیسے آئے؟ کہیں ایک نوجوان نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا تھا, تو کہیں گے اس کو تو اس کی جزا دینی چاہیے, حجی دینی چاہیے. ایسے جاؤ بلا کے لاؤ. اب شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی وہ بلانے کے لیے گئی موسیٰ علیہ السلام کو, اس کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہوں میں چاہتا کہتا ہوں سمشی حلا. ہم کھڑکیوں پہ پردہ لگاتے ہیں, یہاں کیوں نہیں پردہ لگائے گا؟ جو کھڑکیوں سے باہر نظر آتا ہے تو اس پر آگے پردہ لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ باہر سے اندر, اندر سے باہر نظر نہ آئے. دیوار کے اوپر پردہ کون لٹکائے گا؟ پردہ اس چیز پر ہوتا ہے جو نظر آئی مریور سے چھپایا جائے. اللہ تعالیٰ نے چہروں کو زینت کی چیز بنائی, اس کو چھپانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ہاں پردہ میں نکلنے کی اجازت ہے, کوئی اپنی ضرورت کے لیے جانے کی بھی اجازت ہے, کوئی نہ ہو اس کا تو سودا سلف لانے کی بھی اجازت ہے, لیکن باہر جائے تو کس طرح جائے؟ اللہ نے ایک عورت باہر آئی تھی ایک کام کے لیے, جس طرح آئی اور چلی وہ چال ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اس عورت کی چال کو قرآن کا حصہ بنا دیا. کیا مطلب ہے؟ صاحب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی پلا کے جلدی پہنچ گئی, انہوں نے پوچھا جلدی کیسے آئی؟ کہنے لگے ایک نوجوان نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا, تو
کہنے کہ اس کو تو اس کی جگہ دینی چاہیے.
ہاں جی دینی چاہیے. کہا جگہ بلا کے لاؤ.
اب شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی وہ بلانے کے لیے گئی موسی علیہ السلام کو. اس کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا انہوں نے جاءت احداہما تمشی انا فی السقیٰ. اس میں جو تین لفظ ہیں یہ اضافی ہیں, ایک تمشی, ایک علا, ایک السقیٰ. اور قرآن کی عادت تو اختصار ہے, یہاں بات کتنے پر پوری ہو جاتی تھی. وجاءت احداہما وجاءت احداہما فقالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ان میں سے ایک لڑکی آئی اور آ کر کہا کہ میرے ابا بلاتے ہیں آپ کو, آپ کی مزدوری دینا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے تین لفظ بنائے ہیں. وجاءت احداہما, ان میں سے ایک لڑکی آئی. وہ جو آئی اور سلم, وہ چال اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اس کو قرآن کا حصہ بنایا. تمشی انا استحیا, وہ لڑکی چل رہی تھی. یہ جو یہاں علا ہے اور استحیا ہے, یہ ایک تشبیہ ہے یہاں بڑے خوبصورت. اللہ تعالیٰ نے حیا کو یہاں سوار تشبیہ دی ہے ایک سواری سے. حیا کو ایک سواری بنایا, گھوڑا, خچر, اونٹ, ایک سواری بنایا. اور اس بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے سوار بنایا ہے, سوار. اس کو تشبیہ دی ہے لفظ علا سے سوار کے ساتھ. تو یوں اس کا یوں نظر آتا ہے, یوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک لڑکی جو آ رہی تھی اس کے اندر ایسا حیا تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے حیا سواری ہو اور وہ سوار ہو, حیا سواری ہو اور وہ سوار ہو. اور اس کو اپنی زبان میں منتقل کرنے کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے ایک لڑکی آ رہی تھی, وہ لڑکی نہیں آ رہی تھی, وہ حیا خود چل کے آ رہا تھا. لڑکی کیا تھی؟ حیا تھا. حیا, یہ طریقہ ہے مسلمان عورت کے باہر نکلنے کا. اگر یہ طریقہ نہیں سیکھی تو پہلے یہ طریقہ سیکھ لے, پھر اگر ضرورت پہ جانا جائے تو چلی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر بٹھایا ہے, سارے بھی نہیں بٹھایا کہ صرف ان کو روٹی پکانا تو عورت کے ذمہ نہیں. اور یہ روز روز گھر میں لڑائی ہو رہی, تم نے مجھے روٹی نہیں پکا, تم نے مجھے چائے چھینٹی دی, تم نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دی, اگلی بیوی کی لڑائی ہو رہی. جو کام بیوی کے ذمے اللہ نے لگایا ہی نہیں, یہ عورت کا احسان ہے کہ خاوند کو روٹی پکا کے دے دو. عورت مرد کے حقوق میں یہ شامل نہیں ہے کہ بیوی اس کے لیے روٹی پکائے, اس کے کپڑے دھوئے, یہ بھی شامل نہیں کہ اس کے بچے کو دودھ پلائے. اگر بیوی کہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کا انتظام کر, کسی بایا کا نہیں پلا سکتی, تو وہ عورت نافرمان نہیں کہلاتی. مرد کے ذمے ہے دایا کا انتظام کرے, دودھ پلانے والی کا انتظام کرے. وعلی المولود له. اچھا ایک اور بات بتائیں, کیونکہ چاند سے پہلے عورت کو بہت ذلیل سمجھا جاتا تھا, جانور کا درجہ. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں آ کر پہلے عورت کو ایک مقام بخشا. کچھ عورت کے حقوق ہیں, کچھ مرد کے حقوق ہیں. یقیناً مرد کا درجہ عورت سے زیادہ, الرجال قوامون علی النساء, مردوں کا درجہ عورتوں سے زیادہ. نبی مردوں میں آئے, عورتوں میں نہیں آئے. البتہ نبیوں نے عورتوں کی گود میں پرورش پائی, یہ عورتوں کا اعزاز ہے. حقوق کی جب بات چلی تو اگر کوئی مرد کا حق زیادہ ہے, لیکن چونکہ عورت کا بہت زیادہ برا حال تھا تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے حق کو پہلے ذکر کیا, مرد کے حق کو بعد میں ذکر کیا. کیا فرمایا؟ ولم مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن. یعنی مرتبے کے لحاظ سے یوں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے جیسے مردوں کا عورتوں پر حق ہے, ایسے ہی عورتوں کا مردوں پر حق ہے. لیکن اللہ نے اس کے برعکس کہا, جیسے عورتوں کا مردوں پر حق ہے ایسے ہی مردوں کا عورتوں پر حق ہے. ولہن, ان کا حق ہے مردوں پر, مثل الذی علیہن, جیسا کہ مردوں کا حق ہے عورتوں پر. عورت کے حق کو اصل بنایا اور مرد کے حق کی تو اس پہ قیاس کیا. ولہن, عورتوں کا حق ہے مردوں پر, مثل الذی علیہن, جیسے کہ مردوں کا حق ہے عورتوں پر. عورت کے حق کو بنیاد بنا کر پھر مرد کے حق کو سمجھایا. تو ایک اور بات, وراثت چلتی ہے, وراثت باپ باپ وراثت ہوتی. ہمارا سارا علاقہ ہندوؤں سے مسلمان ہوا ہے, ہندوؤں میں بچیوں کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا, تو ہمارے بھی پنجاب کا یہ حال ہے, بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا.
بیٹوں کو
پتہ نہیں ان کا کیا حال ہے.
ہمارے
بھی
ہاں یہ سارے جہنم میں جائیں گے جو بیٹیوں کو حق نہیں دیتے.
ایک نہیں بچ سکتا اللہ کو, میں اللہ کا قسم نہیں کھا سکتا کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, اللہ قانون ہے. تو جو اس طرح اپنی بچیوں کا حق مار کے اپنے بیٹوں کو دے دے گا, اسے تبلیغ کے چلے اور سال بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا. اللہ چاہے تو ابو جہل کو بھی معاف کرے. میں اللہ صاحب کی رحمت کی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ کے قانون کی بات کر رہا ہوں. جو اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیتے, یہ قیامت کے دن دھر لیے, قبر سے ہی دھر لیے جائیں گے. تو ہمارا سارا یہ رواج ہے, بیٹ بچیوں کو حق نہیں دیتے. یہ ہندوؤں سے اثر لیا ہوا ہے, ہندو تہذیب میں بیٹی کا کوئی حق نہیں. اور قرآن بیٹی کا حق پہلے بتاتا ہے, مرد آباد میں ہوتا یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین. آپ کیسے گزر جاتے ہیں نا, وہ غور کیا کر جو اس میں جو بیٹھے ہیں قرآن پڑھنے والے, ان سے کہہ رہا ہوں غور کیا کرو. للذکر مثل حظ الانثیین, کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دو بیٹیوں کو جتنا حصہ ملتا ہے اتنا ہے ایک بیٹے کا حصہ. اگر اللہ مرد کے لحاظ سے یوں بات ہوتی ہے, مرد کے لحاظ سے یوں بات ہوتی کہ للانثی مثل نصف حظ الذکر, کہ بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. پھر کیا ہوتا کہ بیٹے کا حصہ اصل ہوتا, بھائی بیٹے کو 2 روپے مل رہے ہیں, اچھا بھائی بیٹی کو 1 روپیہ دے دو. اللہ نے اس سے الٹ کہا, للذکر مثل حظ الانثیین, دو بیٹیوں کو جتنا حصہ ملتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دو. اچھا دو بیٹیوں کو 2 روپے مل رہے ہیں, اچھا بیٹے اکیلے کو 2 روپے دے دیے جائیں. تو بچی کے حق کے گراست کو بنیاد بنایا اور اس پر بچے کے حق کا قیاس فرمایا. قیاس فرمایا للذکر مردوں کے لیے, مرد کے لیے, لڑکے کے لیے کتنا, للذکر لڑکی کے لیے کتنا کتنا. تو جو کتنا ہے نا وہ بنیاد بنے گا. لڑکے کو کتنا دینا ہے جی, سوال اللہ نے یوں اٹھایا, لڑکے کو کتنا دینا ہے, سوال یوں ہونا چاہیے تھا جی لڑکی کو کتنا دینا ہے, بیٹی کو کتنا دینا ہے, بیٹے کا آدھا نہیں. اللہ یوں کہہ رہا ہے لڑکے کو کتنا دینا ہے, کتنا دیں گے اللہ لڑکے کو, دو بیٹیوں کے برابر ایک لڑکے کو. دو بیٹیوں کا جتنا بنتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دیا جائے. اللہ نے وراثت میں بھی بچی کے حق کو بنیاد بنائے, حقوق میں بھی عورت کے حق کو بنیاد بنائے. وجہ کی ہے کہ عورت کے کام بڑا ہے, نسل کی تیاری, نسل کی تربیت. باپ تو بھاگا دوڑی میں رہتے ہیں, کاروبار, نوکریاں, ملازمتیں, باہر کے ہزاروں بکھیڑے, عورت گھر میں ہے. اس کے لیے قوم بڑا عظیم ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں, 15 برس کی مہلت ہے ماں باپ کو, 15 برس 13 برس کے اندر اس بچے اور بچی کو اس قابل بنا دو کہ جب اللہ کی شریعت اس کی طرح متوجہ ہو تو یہ 100% ماننے والے بچوں کے ہیں. اتنا مشکل کام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ماں کو, باپ کو بھی زیادہ ہے, ماں کی بات نہیں کر لیتی کیونکہ ماں زیادہ, ماں کا تعلق زیادہ ہے, ہر وقت ساتھ ہے, ہر وقت ساتھ ہے, ہر وقت ساتھ ہے. 6 سال کی عمر تھی اسماعیل علیہ السلام کی, تقریباً 6 سال کی بہترین. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں, کیا ارادہ ہے تیرا, اور اس 6 برس میں اس بچے نے اپنے باپ کو آج پہلی دفعہ دیکھا. کیونکہ پہلے جو 2 دفعہ آئے, ایک دفعہ تو چھوڑنے آئے, اگلی دفعہ 1 سال کے بعد آئے, تو 1 سال کے اسماعیل کو کیا پتا باپ کون ہے دشمن کا. 3 دفعہ آئے تو ذبح کرنے کے لیے آئے, اور اس وقت بھاگنے والے بن گئے تھے, دوڑنے والے بن گئے, 5-6 سال کے ہو چکے تھے, اور زمین آسمان ایک منظر دیکھ رہے ہیں. دھرتی میں ایسا تماشا کبھی نہیں دیکھا تھا,
زمین میں آسمان میں فضا میں کائنات میں پیٹ گرانا ہے مینا کی پہاڑیوں میں جہاں رسول حقہ ہے اور باپ چھری چھپائے کھڑا ہوا ہے معصوم بچہ ہے بچہ معصوم تو پرایا بھی دل کو بھاتا ہے اپنا بیٹا کس عمر میں ملا تھا 84 سال کی عمر میں پہلا بیٹا 84 برس کی عمر جب پہلا بچہ 64 برس جو ہے مان لی اگر 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی تو 64 برس 25 سال کی عمر میں ہوئی ہوگی تو 60 برس جب وہ بھاگنے والا بن گیا
بیٹا
تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں تیرا کیا خیال ہے تو یہ تیرا کیا خیال ہے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تو کہے گا تو کر دوں گا نہیں کہے گا تو پھر نہیں کروں گا اس کا مطلب یہ تھا تو مان جائے گا تو پھر آسانی سے کام ہوگا نہیں مانے گا تو مجھے زبردستی کرنی ہوگی 6 سال میں ماں نے بچے کو اس مقام پہ پہنچایا کہ وہ بڑے آرام سے کہتا ہے کہ فائلنا تو عمر ستجدنی انشاءاللہ میں ہم خراب دے گا اب بھائی آپ کریں جو کرنا ہے آپ دیکھ لیں گے میں صبر والا یہ ماں کی تربیت ہے اس تربیت سے میری عورتیں قافل ہیں بس ان کے کپڑے ان کی چیزیں جیسے مائیں کہتی ہیں ہم اب میں نے اپنی بچی کا سب کچھ بنا دیا ہے زیور کپڑا چاہے اب بس مجھے اس کی شادی کرنی سب کچھ بنا دیا سب کچھ بنا دیا میں یہ کہتا ہوں اس کا دل بھی بنا دیا کہ نہیں بنا دیا اس کو ہاتھوں کا زیور تو بن دیا اس کے ماتھے کا زیور کانوں کا زیور ناک کا زیور پاؤں کا زیور گلے کا زیور تو بنا دیا جیسے اس کے کپڑے بنا دیے اس کے لیے تو ہم نے جہیز بھی بنا دیا بیڈ بھی بنا دیا فریج بھی بنا دیا واشنگ مشین بھی بنا دی استری بھی دے دی سب کچھ دے دیا اس کے دل کو تپڑے کا زیور بھی پہنایا کہ نہیں پہنایا اس کے دل کو اللہ کی محبت کا زیور پہنایا کہ نہیں پہنایا اگر دل کو خالی بھیج دیا تو یہ خیر بڑی مشکل سے آباد ہوگا اگر اگر میرا بیٹا کاروبار میں ہو گیا بس میں نے اس کی شادی کر دی میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا اور میں نے اس کی شادی کر دی اس کو انسان بننا بھی سکھایا کہ نہیں صرف ڈاکٹر بننا سکھایا کہیں یہ ایک زندگی اس کے برابر آپ کتنے ارمان سے بیٹھتی اس کو پالتے ہیں اور ایسے ویسی آگے اپنی حاکمیت کے استعمال کرتے ہیں جیسے قوم کی ڈیوٹی ہو یا گھر کی نوکر نہ عورتوں کو پتا ہے کہ اللہ کی کیا حدود ہیں نہ ان خاندانوں کو پتا ہے کہ اللہ کی کیا حدود ہیں ہر گھر میں آگ لگی پڑی تو یہ ماں باپ کے ذمے ہیں بیٹے کو اس پتہ پر لاؤ کہ وہ انسان بنے ایک زندگی کو لے کے چلنا ہے تو اس کی رعایت سیکھے بیٹی کو اس سطح پہ لاؤ پھر وہ صبر اور تقویٰ سیکھ کے جائے سرائی گھر جائے پتہ نہیں کیسا ملے فقر ملے غنا ملے خمین اخلاق والا ملے بد اخلاق ملے غصے والا ملے نرم مزاج والا ملے جیسا بھی ملے صبر کر کے سیکھ ہوں تو سی لے اہ نہ کر لبوں کو سیکھ اپنے لب سیکھ کے زندگی گزار لے تو زندگی نت بن جائے لیکن اگر یہ اخلاق نہ لڑکے نے سیکھے نہ لڑکی نے کو سکھائے گا نہ لڑکے کو سکھائے گا تو وہ پھٹ پھٹ آئی یا پھٹ پھٹ آئی 6 برس کا بچہ اب باپ کو خلیل اللہ کو 6 برس کا بچہ نصیحت کر رہا ہے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں تاکہ میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں کہیں آپ کا ہاتھ میں ڈول جائے بیٹھے بچے چھری چلانی کوئی آسان کام نہیں اور مجھے الٹا لیٹا ہے نیچے سے چھری چلائیں کہیں نظر نہ پڑ جائے اور حکم نہ ٹوٹ جائے اسی برس کا بچہ تو پٹیاں ہاتھ باندھے پاؤں باندھے زمین پہ لٹایا جب چھری نکالی تو آسمان کے فرشتوں کے بھی سانس اٹک گئی اور نوز ہر آ گئی کہ کیا ہونے لگا کہ کیا ہونے لگا خالی شری اور معصوم 6 برس کے بچے کی گردن گردن تو ہمیشہ نرم ہوتی ہے 7 برس ہو جائے 6 برس چلائی اچھری ایک دفعہ تو کائنات سے سخت تاری ہوگی کہ اللہ کیا امتحان ہے اور اللہ نے یہی دیکھنا تھا کہ کہاں تک میری محبت
جب فری ہیں چھوا ہے گردن کو تو اللہ کی تقدیر درمیان میں آ گئی, نہیں کاٹ سکتی ہو. کئی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں ایک لوہے کا تانبے کا ٹکڑا آ گیا, یہ سب کچی باتیں ہیں, کچھ بھی نہیں آیا. گردن نرم گوشت رہا, لوہا سخت لوہا رہا, اس کی مرمی میں کمی نہ تھی, لوہے کی سختی میں کمی نہ تھی. ارادہ اللہ کا غالب ہے کہ نہیں کاٹ سکتے. شری خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو یا فرعون کے ہاتھ میں ہو, جب اللہ بچاتا ہے تو فرعون کی چھری موسیٰ کو نہیں کاٹ سکتی, خلیل اللہ کی چھری اسماعیل کو نہیں کاٹ سکتی. تو بچانے والے کی طاقت بڑی زبردست ہے. ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, کیا باپ بیٹے کا صبر و امتحان ہے. باپ کہتا یا اللہ نہیں چلی بس سب کا ہو گیا امتحان, بیٹا کہتا ابا جی نہیں چلی اب چھوڑ میری جان, وہ بھی کہہ رہا ہے اپنا آخری زور دکھا میرے کاٹنے کے لیے سستی نہ کاٹ, اور وہ بھی لگے نے آ کر اس کو کاٹ کے اٹھنا. آخر اٹھ ہے جسے چلنے لگی کہ پتھر پہ تیز کیا اسے, کھڑا کر جو چلایا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا پتھر پر سب کا اسی وقت ایک پل کے لیے ہزاروں حصے میں اللہ تعالیٰ نے میڈے کو جہنم سے کھینچا جبریل کے ہاتھ, اور اسماعیل کو نکال لیا اور میڈے کو ڈال دیا اور چھری چل گئی. پٹی کھولی تو اسماعیل برابر کھڑے ہوئے, میڈا زبا ہوا پڑا ہے. اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھترا میڈا چھترے کی قربانی دیتے, بھیڑ کا نر, بھیڑ کے نر کو چھترا کہتا. آپ لوگ کہتے دمبا نہیں لیلا, لیلا ہاں ہاں ہم بھی لیلا کہتے ہیں اپنے سنگوں والا. آپ اس کی قربانی دیا کرتے تھے, ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے, یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں چھترے کی قربانی دیا کرتے تھے. تو یہ ماں اتنی تربیت کرتے ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی مرد بھی اللہ کی راہ میں نکلو, عورتیں بھی اللہ کی راہ میں نکلو, انہیں تربیت کرنا آئے کہ بچوں کو کیسے ہم نے تیار کرنا ہے اللہ کے حکم کا. حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ قذاب نے پکڑا اور کہنے لگا ایک دفعہ کہہ دو میں اللہ کا رسول ہوں تمہیں چھوڑ دوں, کہیں گے تو کبھی نہیں کہوں. تو اس نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ لیا, پھر کہنے لگا اب بھی موقع ہے, ان کا نہیں کہوں گا, میں دوسرا ہاتھ کاٹ لیا, پھر ایک پاؤں کاٹ دیا, پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا, پھر اس کے بعد آنکھیں نکال لی, کان کاٹ دی, ان کی ہڈیوں سے گوشت کو اتارنے لگا جیسے کسائی اتارتا ہے, زندہ کا مرل سے زندہ زندہ تڑپ 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 کے جان دے دی, اور یہ نہ کہا کہ تو رسول اللہ ہے. یہ دردناک صبر, یہ دردناک موت جب پہنچی ماں کو خبر کہ تیرے حبیب کے ساتھ یہ ہو گیا, تو آگے ان میں ہمارا ان کی مان تھی, انہوں نے ارشاد فرمایا لہٰذا اليوم اربع کہوں, یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اس کو دودھ پلایا تھا جو اللہ کے نام پہ گوٹی گوٹی ہو جائے. یہ تربیت ہے ماں کی. عبداللہ بن زبیر کا حجاج نے محاصرہ کر لیا, سلو کی پیشکش کر, 18 آدمی کل ساتھ رہ گئے, اس نے آخر میں کل 4 آدمی رہ گئے سارا. تو اپنی ماں سے پوچھنے ہیں حضرت اسماء ابو بکر کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن کہ ہم صلح کی پیشکش چل رہی, کیا کہہ رہے ہیں صلح کی, دشمن کہہ رہا ہے صلح کر جان بچ جائے گا. تو حضرت اسماء نے فرمایا اگر تو دلیل کے لیے لڑا ہے تو انہوں نے بہت سخت لفظ کہا, وہ ماں کی اٹھ بیٹھ رہے تھے دونوں صاحب, میں ابو بکر منتقل نہیں کر سکتا لیکن میں اس کا تربوز قریب آسان ہلکا لفظ کہتا ہوں, اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے تو پھر افسوس ہے تیری ساری محنت, اور اگر تو آخرت کے لیے لڑا ہے تو پھر تیرا مرنا اور جینا میرے لیے برابر. تو اپنی جان بچانے کے لیے باطل کے سامنے گھٹنے ہٹے, کہنے کے مجھے بھی تجھ سے یہی توقع تھی کہ تو یہی جواب دے گا, ان دل موت دل راحت بہت ہی بڑی راحت ہے. پھر کہنے کے آج گلے تو مل گئے, تو ماں سے آخر مانتا کیا تو انہوں نے کرتے کے نیچے لوہے کی زرا پہنی, تو انہوں نے سینے سے لگایا تو لوہے کا محسوس ہوا, تو کہیں یہ کیا پہنا ہمارا,
سنگے یہ زیرا ہے تو کیوں تو مجھے ڈر ہے کہ میں جب قتل ہو جاؤں گا تو میری لاش کے ٹکڑے کریں گے. تو حضرت عثمان نے فرمایا ایک جملہ جو کہ عربی ادب کا بہت بڑا خوبصورت محاورہ بن گیا کہ اشخاص المذبوح صلی اللہ علیہ وسلم درد اللہ جب بکری قتل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد خال کے کھینچنے کا اسے درد درد نہیں ہوتا, ٹکڑے ہونے کا پھر اسے کوئی درد نہیں ہوتا. مرنے والے لڑنے کا سہارا نہیں لیا کرتے, یہ ذرا اتار دے میرے سامنے مرنے کے لیے بچوں کو بھیج رہے ہیں. جیسے دو لاکھ روپئے کا جاتے ہیں کی مائیں آج کل کی مائیں ایسے ہی سمجھ کی مائیں اپنے بیٹوں کو مرنے کے لیے تیار ہے اللہ کے نام دنیا کے لیے اللہ کے نام ان کو سجدہ کر کے بھیجتے ہیں. چار آدمیوں کے ساتھ 3000 کا مقابلہ کیا, صبح سے اثر تک ان کے قریب ہو جاتے ہیں. 3000 سودانی لشکر میں جاتے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے میں عبداللہ بن زبیر ماہر تھے, دونوں ہاتھوں سے روشن میرا ان کے قریب آنا تو موت کو دعوتیں نہ ایسا کرتے کوئی ان کے قریب نہیں آتا تو انہوں نے اوپر سے پتھر مارے. جس پہاڑ پیڑ پر اب سعودی بادشاہوں کا محل بنا ہوا اس کو جبل ابی قبیس کہتے ہیں, یہاں پر انہوں نے کھڑکیوں کو توپے اس زمانے کی توپے جو پتھر پھینکے پتھر ایک آیا اور سر پہ لگایا اتنا بھاری پتھر تو اس سے خون جو نکلا تو سیدھا آ کے گرا قدموں کے اوپر پنجوں پر تو فوراً شیر پڑا ولکن علی الاعقاب قدم قلوبنا ولکن علی الاقدام تفطر الدماغ. ہم وہ نہیں ہیں جن کی کمر پہ زخم لگے اور ان کی ایڑیوں پہ خون آئے, ہم وہ ہیں جو اپنے سینے کے خون سے اپنے پنجوں کو مہندی لگاتے ہیں. دو پتھر جو پڑے وہ تو آسمانی حرکت کی چٹ پر آ کے گر گئے. 70 برس کی عمر تھی, 70 سال کی عمر تھی جب 3000 کا چار آدمیوں کے ساتھ صبح سے اثر تک مقابلہ کیا. آخری الفاظ مر جاؤں تو لا تدخین گی یا میرے اوپر رونا تھا خود ہی کچھ بھیجا تھا اب رونا نہیں. لم يبق الا حسبي وديني میرا دین سلامت رہا باقی سب کو چلا گیا, یا میری شرافت سلامت رہی باقی سب کو چلا گیا. سارے خاندان رکھ دے گی یعنی میرے سب کا سی چھوٹ گئے صرف میری تلوار نے میرا ساتھ دیا اور اوپر چڑھ گئے چھوڑانی اور حصہ تمام کر دیا. حجاج نے ان کی لاش کو حضور کے مقام پر سولی پہ لٹکا دیا. ایک ہفتہ لاش لٹکی ہے. تیسرے دن حضرت اسماء کا گزر ہوا تو دیکھ کر کہنے لگے اچھا ابھی سوار کے اترنے کا وقت نہیں ہے, سوار پہ ابھی سوار کے اترنے کا وقت نہیں. سوال کرو ہماری عورتوں کو نہیں پتا تربیت ہے کس چیز کا نام. ہمارا غلط اتنا ہے کہ لڑکا نمازی بن جائے لڑکی نمازی بن جائے بہت اچھا ہے نمازی ہے. سب سے زیادہ اخلاق دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. فرائض کے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے اخلاق کیسے نیا کھڑی بات کرے گا چل سکے گا. یہ اخلاق بنانے پر آج کل ماں باپ کی محنت ہے ہی کوئی. تو بھائیو بھنو ہماری عورت کا بھی بڑی ذمہ داری ہے. چند بنیادیں ہیں جس پر ہم نے اپنی نسل کو اٹھانا ہے, ہم نے آگے بوٹل بھی جانا ہے اور کبھی چلتا وقت گزر جاتا ہے لیکن میں بھی ضروری میں مختصر بتاتا ہوں. سورت لقمان میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں ذکر کی ہیں جن پر اپنی اولاد کو ماں باپ کے ذمے ہے اٹھانا.
پہلی بات ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور یہ چیز اپنی اولاد کو ایمان سکھانا، لا الہ الا اللہ، لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، نہ تو مشکل ہوتی ہے اس بات آپ آسان ہوتا ہے، اس لیے اس نفسی کو پہلے ذکر کیا ہے، اس بات میں ذکر نہیں کر، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ کو دل میں اتارنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، شرک صفی، شرک جلی، ہم شرک صفی میں مبتلا ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم شرک نہیں، لیکن خفی شرک ہے، پیسے پر امید، اسباب پر توکل، چیزوں پر توکل، اللہ سے نگاہ کا ہٹنا، یہ وہ اندر کا چھپا ہوا شرک ہے جس کو مرنے سے پہلے پہلے نکالنا ضروری ہے، تو آپ کو مہلت ملی ہے 15 سال لڑکی کے لیے، 13 سال لڑکی کا پالو ہو جائے تو اس سے پہلے پہلے لوگوں کو یہ لا الہ الا اللہ دل میں اتار دو، تو اللہ کے سوا ہر ایک سے ان کی نگاہ ہٹ جائے، پھر درمیان میں اللہ اولاد کو بتا رہا ہے، اولاد بتا رہا ہے کہ تو ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ سے حسن سلوک یہ اولاد کے ذمے ہے، تو اولاد ماں باپ کے سامنے غلام بن کے چلے، ان کے ظلم کو بھی برداشت کرے، ان کے سامنے کف نہ کرے۔ دوسرا سبق کیا دیا، یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، بیٹا ایک رائی کے برابر نیکی کرے گا یا بردی، چھپ کے کرے گا یا کھل کے کرے گا، اللہ تجھے دیکھتا ہے، تیرا حساب کتاب لے لے گا۔ یہ دوسرا سبق ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی گرفت کا، حساب کتاب کا اور آخرت کا تصور ان کے اندر بیٹھانا کہ آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے، یہ دوسرا سبق ہے۔ تیسرا سبق کیا ہے، یا بنے یا اکرم الصلاۃ، بیٹا نماز پڑھو، بچوں کو نماز پڑھانا، وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، ان کو تبلیغ سکھانا کہ جاؤ بھلائی پھیلاؤ، جاؤ برائی مٹاؤ، واصبر علی ما اصابک، صبر سکھانا، ان ذالک من عزم الامور، چونکہ یہ مشکل کام ہے تو اس سے ان کو حوصلہ دینا، بڑے کام میں تکلیفیں آتی ہیں، صبر کرو، تھوڑی سی تکلیف ہے تھوڑا سا صبر کرو گے پھر تم بڑے آدمی بن جاؤ، بڑے ڈاکٹر بن جاؤ، بڑا پیسہ ہو، تھوڑی سی مشقت ہے، تھوڑی سی پڑھائی ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، میرے عرض مل امور، پھر ڈاکٹر بنو گے تو بہت بڑی بات بن جائے گی۔ ہائے ہائے، ماں باپ کیسے غلط سبق پڑھاتے ہیں، بھائی بناؤ، ہم بنانا ہے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، سائنسدان بھی، تاجر بھی، ذمہ دار بھی، پر ان کی عظمت کو پیدا نہ کرو، عظمت اس کی پیدا کرو، من عزم الامور۔ ہمارے دوست ہیں جرمنی میں رہتے ہیں، شمس الرحمان کی بیوی کی کیوں نہیں، کے ہاتھ میں مسلمان ہوئی کرم سے چڑھی ہو، اس نے اپنے بچوں کو ایسی تربیت کی ہے، 4 سال کی عمر کا بچہ کوئی عورت گھر میں آ جائے تو بھاگ کے کمرے میں چھٹ جاتا، عورت آگے مجھے پردہ کرنا، اور ہم کے بچے شرارت کریں،
تھوڑی سی مشقت ہے
تین نظر لے کا میرا حضم الامور،
پھر ڈاکٹر بنو گے تو بہت
ہے، ماں باپ کیسے غلط سبق پڑھاتے ہیں، بناؤ بنانا اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی انجینئر بھی سائنسدان بھی طالب علم بھی ذمہ دار، ان کی عظمت کو پیدا نہ
کرو، عظمت پیدا کرو.
ہمارے ایک دوست ہیں جرمنی میں رہتے ہیں شنکر رحمان کی ڈگری کی انہوں نے ان کے ہاتھ میں سلمان ہوئی پر ان کی شادی ہو، اس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے چار سال کی عمر کا بچہ کوئی عورت گھر میں آ رہا ہے تو اٹھا کے کمرے میں چھپ جاتا ہے، عورت کہا کہ مجھے پردہ کر، اور ان کے بچے شرارت کریں تو ان کی ماں کہتی ہے اگر تم باز نہیں آئے گا میں تمہیں ڈاکٹر بنا دوں گا، تو وہ رونے لگ جاتے ہیں کہ نہیں 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 ہمیں عالم ڈاکٹر نہ بنانا، میں تمہیں انجینئر بنا دوں گی اگر تم میں صرف شرارت، تو رکو رکو آگے منتیں کرتا ہے انجینئر نہ بناؤ میں عالم بنا، ایک غیر مسلم عورت اسلام لا کر اپنے بچوں کو اس سطح پر پہنچا دو. ایک مسلمان ماں باپ نے یہ ان ذلك من عزم الامور، یہ عظمت کی طرف اشارہ ہے، اشارہ ہے بہت بڑی بات ہے، دعوت دینا، بھلائی پھیلانا، برائی مٹانا، نماز پڑھنا، صبر کرنا، یہ بہت اونچی بات ہے، یہ ان کے دلوں میں عظمت بٹھانا نہ تبلیغ. ہمارے ساتھی والے ہلال ہم کل تہران میں پڑھے، وہ بنگلہ دیش میں ان کے والد تھے، اصل تو یوپی کے تھے، ساٹھ میں بچپن ساٹھ میں ان کی یہ تھی بہت بڑی تھی، لوگوں کے پاس سال سال ملی ہوتی تھی، وہ کہنے لگے ایک دفعہ مجھ سے 20,000 روپے کھو گئے میری اپنی غلطی کی وجہ سے، 64-65 میں 20,000 روپے، کہنے کہ میرے ابا نے پوچھا ہی نہیں کہ کہاں گئے کیسے غائب ہو گئے، ایک دفعہ نہیں پوچھا رہا کیسے کیسے ہوئے، کہ میں کئی دن برتا رہا تھا، اب سزا ملے گی، اب سزا ملے گی. ایک دن میں عشاء کے بعد تعلیم ہوتی تھی مسجد میں، میں تعلیم میں نہیں بیٹھا بیٹھا اور گھر آ گیا، تو گھر سے مسجد سے آتے مجھے اتنا ڈانٹا تو تعلیم میں نہیں بیٹھا، تعلیم میں نہیں بیٹھا، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ اس کا مطلب ہے تعلیم میں بیٹھنا 20,000 سے زیادہ قیمتی ہے، 20,000 وہ تو پوچھا ہی نہیں کیا کیا، اور تعلیم میں نہیں بیٹھا تو اتنی سمجھی تو خود بخود میرے دل میں آ گیا کہ تعلیم بڑا عمل ہے، 20,000 چھوڑے چھوٹی چیز تربیت بڑی بات ہے، تربیت کرنا بابا نے لاتے کر کے اللہ تعالیٰ سبق انہا ان تک میں سال حد برائی آخر، یہ دوسرا سبق، نماز تیسرا سبق، دعوت چوتھا سبق، صبر پانچواں سبق، چھٹا سبق، چھ نمبر ہی اللہ نے اسے دکھایا ہے اپنے بچوں کے لیے، وہ انہیں میں سے چھ نمبر ہیں سارے، ایمان بھی ہے، نماز بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، اکرام بھی ہے، آخرت کے اندر اخلاص بھی ہے، چھ کے چھ نمبر ہیں. اصل میں بات کریں میں اور اصل میں میرا دماغ جو ہے نا وہ سست ہو جائے گا، آنکھیں کھلی اور جسم کی جو ایک ایک ہڈی ہے نا وغیرہ تم ہم پر زیادتی کر رہے، لیکن اب کیا کریں، ہاتھی والوں سے ہیاری ہو تو دروازے بڑے رکھنے پڑتے ہیں، چلنے کے کام اپنے جسم کے وزر دیکھیں تو کیسے چلیں، تو وہ میں اس کے تفصیل بتانا چاہتا تھا جو وہ آ نہیں سکی، اس لیے میں آپ سے اشارہ کر رہا ہوں، پھر چھٹا نمبر اللہ بتا رہے ہیں وہ کیا ہے جو ہمارا چوتھا نمبر اخلاق، اکرام مسلم مطلب اخلاق، اچھے اخلاق، یہ اچھے اخلاق اتنا بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے ایک جملہ بتایا لا تشرک باللہ، آخرت کے لیے وہ 150 ہے،
نماز کے لیے ایک چھٹا تھا جملہ اٹھویں
تقریب کے لیے رنگ اور گل مارو
تین جملے.
لیکن جو اخلاق ہے
لا تطائر خربك للناس
ایک
لا تمشي في الارض نحا ولا تمشي في الارض نحا
ان الله لا يحب كل مختار فخور
واحسن في مشي الفساد
واغضب من سوفك طاني
ان انكر الاسباب لصوت الحمير
شجن
اخلاق کو سکھانے کے لیے چھ جملے آئے
سب سے آخری حصہ عام طور پر جب ہم اسکول پڑھتے تھے ہمارے استاد کہا کرتے تھے جب پیپر ہو تو پہلے آسان سوال حل کر لو پھر مشکل سوال حل کرنا
آخر میں مشکل سوال کرنا پہلے مشکل سے شروع کر دیا تو اس میں اٹک جاؤ گے تو آسان سوال بھی رہے گا.
تو اللہ تعالیٰ نے اخلاق بڑا مشکل سبق ہے اس کو آخر میں رکھا اخلاق بڑا مشکل سے رکھتا ہے اس کو سب سے آخر میں رکھا اور اس کی زیادہ تفصیل کی اس کو زیادہ واضح کیا
بدتمیز نہ ہو
تو منہ چڑھائے کے بعد نہ
منہ چڑھانا یہ ہمارا اردو کا محاورہ نہیں
ہمارا اردو کا محاورہ بدتمیز نہ کرو لا تطائر خدك للناس
بدتمیز
یوں گردن ٹیڑھی ہو منہ ادھر ہو آنکھ ادھر ہو
بدتمیز نہ بن
لا تمشي في الارض مرحا
اکر کے نہ چل
اللہ کے تکبر والے پسند نہیں
رخصت سی مشی
شہر میں میانہ روی رکھ
وقت میں سوتی کا
آواز پست رکھ
گدا ہے جو شور مچاتا ہے
اکثر اخلاق والا شور نہیں مچاتا.
اور ایک حدیث میں آتا ہے
صحابی کا اثر ہے
ابن عبد الدنیا
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب تذکر میں
یہ روایت ملی
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں اس صفات کو رکھے رہا
دو رشتے آسمان سے بڑی چھوڑی آئی
دو رشتے
ایک اللہ پر یقین
اور ایک اچھے اخلاق یہ دو ہیں بڑے چھوڑے.
ان بازار میں ہمان طرح کی منڈی میں ایک چیز کم پڑ جائے تو کیا ہوگا اس کا ریٹ
بڑھ جائے گا
اور زیادہ رہے گی تو ریٹ
جائے گا.
اسلام کی منڈی میں
شریعت کے بازار میں
دودھ کے گودام میں یہ دو چیز کے اندر بہت تھوڑی رکھی ہوئی ایک صحیح حدیث
ایک اچھے اخلاق
جو چیز تھوڑی ہوتی ہے قیمت بڑھ جاتی ہے
صحیح یقین اور اچھے اخلاق بڑی محنت سے آتے ہیں تھوڑی محنت سے نہیں آتے.
اخلاق کی بہت بڑی محنت ہے بہت بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یقین کی الگ محنت ہے اخلاق کی الگ محنت
عبادات کی الگ محنت.
ایک عمارت ہے ان سے بیرون ملک
بیرون ملک میں تو عجوب لطیفے رہتے ہیں
چھوٹے چھوٹی بچوں میں ایسے لڑتے ہیں لیکن یہ لڑتا کہیں کسی کے دل میں کمی نہ آ جائے
باسی کتا پہلے بتاؤں پھر وہ بتاؤں.
ایک جگہ اس سے پیدل سفر ایک دوسرے خراب کیا جاتا ہے حج چل رہا
ہے اور وہ بیزے بند ہو گئے تو حجی میں
ایک جماعت مدینہ منورہ پہنچی لڑ 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 کے
وہ مانو خیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے زندہ تھے اور اس وقت ان کی بڑی مہمانی ہوتی تھی
تو وہاں انہوں نے مدینہ کی شروع کر کے مقصد بھی محسوس کرنے میں حلق ہے ہمیں مدینہ میں آنا ہے آگے جانا ہے حج کرنا ہے ہمارے دلوں میں ایسے نفرتیں ہیں کہ ہم حج بھی صحیح نہیں مارا ہوتے ہمیں الگ کر
انہوں نے بڑا سمجھایا
ہم نہیں کچھ
ہمیں الگ کر ہمیں الگ
تو ایک شعرا کے ساتھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سال میں اجازت ہوئی ساتھ کو میں آپ نے جدا نہ کرنا یہ میرے ہر حال میں پیارے لگتے ہیں یہ لڑکے بھی اچھے لگتے
پھر اور پھر اچھے
لگتے یہ ہر حال میں مجھے پیارے لگتے انسان جو ہے
سام دوپہر سام میں بیٹھے تھے تو بےچارے خدمت والے کھائیں گا کرے تو ایک ساتھی کے سامنے پلیٹ میں رکھی ہوئی اسے اگلے کے سامنے رکھی
میرا ٹکٹ جو میں نے واپس جاؤں
تو کیا ہوا بھائی، میرے آگے سالن رکھا، اس کے آگے ہرا کے دیا، کیوں؟ میں نے کوئی چھوٹے باپ کر لے، میں نے ٹکٹ واپس کرو، میں نے واپس جاؤں. بڑی منت میں پیشان کر لے کر کے اس کو سمجھایا، اچھا بھائی معاف کر، معاف کر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سال لگانا آسان ہے، اخلاق بنانا مشکل ہے. بنتے اسی راہ میں ہیں، اللہ کی راہ میں نکل کے اخلاق بنتے ہیں، ایمان بنتا ہے. لیکن اس کا بنتا ہے کہ نیت کرتا ہے کہ میں نے اخلاق بنانے ہیں، میں نے ایمان بنانا ہے. جو نیت نہیں کرے تو وہ اجر تو پائے گا لیکن اتفاق سے محروم رہے گا. اور ہمیشہ اچھے اخلاق پر گھر قائم ہوتے ہیں، پیسے پر گھر نہیں چلا کرتے. فقر و فاقہ ہو، اخلاق اچھے ہوں، زندگی مل جاتی ہے. اخلاق بناؤ میرے بھائی، میری بہن، اولاد کے بھی اخلاق بناؤ، اپنے بھی بناؤ. یہ ہے وہ بنیاد جس پر اولاد کو. ہمارے بچپن کا ہمارے ایک رشتے دار تھے، رشتے داری تو اتنی قریب سے نہیں تھی، لیکن میرے والد صاحب اور ان کی دوستی رشتے داری سے بھی زیادہ تھی. وہ اسکیم میں انسپیکٹر، بڑا خوبصورت ہمارے رکھنا، کچھ ساڑھے چھ فٹ انسپیکٹر، لال سرخ رنگ. ان کو نہ ان کی شادی کرنا چاہے، ایک ہماری خاندان کی سب سے بہت خوبصورت لڑکی. تو اب میرے والد صاحب سے آ کر کہنے کے بطرا کیا کروں، ملاوا ماں سے مانوں کی ساری زندگی مصیبت ہو، میرا مانو تو کیا کروں. ماں ناراض ہے، میرے والد صاحب نے کہا اپنے ماں کو راضی کر لے. کہنے کا اچھا ڈرے پورے کرا تھا تو تم شادی ہو گئی. اب شادی ہوئی کل تو نام تھا نور بی بی. نور بی بی اندر رہتی تو ضرورت کار باہر ہوتا، باہر رہتی تو ضرورت کار اندر رہتا. کوئی جوڑ نہیں تھا، بالکل بےجو. وہ اتنا بڑا افسر، اتنا خوبصورت، پڑھا لکھا ہو، وہ ویسے بھی ان پڑھ، شکل بھی ایسی. اب اس نور بیوی نے کیا کیا، اس کے اخلاق بڑے نورانی تھے، وہ نڑکر بن گئی بیوی کی بجائے. اس کے بوٹ پالے سر کپڑے تو کھلی افسر، کبھی رات تو ایک بجے آ رہا، کبھی بارہ بجے، کبھی ڈیڑھ بجے. تو اس وقت تک جاتی رہی، جب آتا تو تازہ روٹی پکا کے اس کے سامنے رکھتی، پھر جب لیٹ جاتا تو اس کو دباتی. پھر صبح اٹھنے سے پہلے اس کی وردی تیار، بوٹ پالش، ہر چیز. اس نے تین برس اپنے خامن کی نوکر بنتی تھی. پھر کیا ہوا، اخلاق کے حسن نے جسم کی بدصورتی کو چھپا دی، اور اپنی بیوی کا غلام بن گیا. غلام اس کی وہ شادی کا مجھے یاد نہیں، ہمارے زیادہ بچپن میں. پھر مور بیوی کا انتقال ہو گیا، تین بچے تو ہم نے اس کو ایسے روتے دیکھا جیسے بچے پھوٹ پھوٹ کے روتے. پھر اس کی دوسری شادی ہوئی اپنی خاندان میں، بڑی خوبصورت لڑکی. پھر سارے زندگی کے سر پہ ہاتھ رکھتے رہا، نور بھی کرتا ہی مر گیا. زندگی حسن کے ساتھ نہیں گزرتی، زندگی اخلاق کے ساتھ گزرتی. اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اخلاق سکھاؤ، اگر ان کو زندگی میں سکھ دینا ہے. پیسے کیسے کرنے کے لیے اگر تمہارا تو یہ پرسکون زندگی گزار سکتی. اے بھائی، پیسے سے پرسکون زندگی نہیں گزرتی، اچھے اخلاق سے پرسکون زندگی گزرتی. اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ کی راہوں میں کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے. تو مرد بھی نکلیں، عورتیں بھی نکلیں، اللہ بھی راضی ہو، اس کا رسول بھی راضی ہو. آپ بولو گئے مستورات اپنے نام پیش کریں. جو میں مختصر آپ کو یہ چھ باتیں بتائی ہیں، یہ بڑی اہم ہیں، بڑی تفصیل طلبی ہیں. یہ تو ہر ماں کو روزانہ قرآن کا یہ رکوع کھول کے پڑھنا چاہیے، ہر باپ کو روزانہ قرآن کا یہ رکوع کھول کے پڑھنا چاہیے. اللہ کیا چاہتا ہے کہ بچوں کو کیا بنائے گا؟ نصیب آگے ان کا اپنا ہے، وہ مال والے بنیں گے، بادشاہ بنیں گے، فخر بنیں گے. اللہ کے ہر اور اولاد اپنا نصیب ہے، معاملات اولاد کا نصیب نہیں بناتا. ابو سرجال مچھلی سننے والا ماہی گیر تھا، مچھلیاں پکڑ رہا تھا، اس کے تین بیٹے بھی ساتھ. ایک مجنوبی گزرا ڈیلم ایران میں ایک جگہ، کہنے کا بھائی میں نے خواب دیکھا ہے تعبیر کر دے دے پکا جب میں نے ارشاد کیا تو اسے آگ بن گئی، اوپر جا رہا تو شولہ بن گئی، پھر اس کے تین چھوڑے بن گئے، پھر ان چھوڑوں کے چھوٹے چھوٹے چھوڑے بن گئے. تو نجومی کہنے لگ رہا یہ تیرے تینوں بیٹے ایک دن آئے گا بادشاہ بنے گی. اس نے اپنا چیریتا نکالا اور اپنے بیٹوں کو بھی کہا مرو اس بدماشی کو، ہماری غریبی کا مذاق اڑاتا ہے. تو چاروں باغ بیٹے نے اس کو خوب چھکائی، خوب مارا، ہماری غریبی کا مذاق اڑاتا ہے، ہماری غریبی کا مذاق اڑاتا ہے. تین بیٹے کا تھا مار لو مار لو بادشاہ بنو گے. کچھی صفائی کر لی تو سر وہ ابو شجاع نے کٹائی کی ہے. تو ایک ایک مچھلی نہیں ہوتی، بیس برس کے بعد تینوں بیٹھے اسلامی وطنوں کے بادشاہ بن چکے. رکن دہلا معز دہلا کے نام سے انہوں نے عز دہلا، انہوں نے 130 برس رقم کے کام کیا. اور اتنے کامیاب حکمران گزرے وہ، خاص طور انہوں نے رکن الدولہ تھا، اتنا فاضل آدمی نکلا. ماں باپ تھوڑا ہی گولڈ کا نصیب بنا، ان کے اخلاق بنا دو مقدر کرے ان کے لیے لکھا جا چکا. تو بول رہے کون تیار اس میں اظہر کے لحاظ سے، نورانیت کے لحاظ سے بہت فرق ہے. مرد جن کے مسجد کی پابند ہوتی ہیں وہ کام چھوڑ کے مسجد میں آ جاتے ہیں، عورتوں کے لیے جماعت کی پابندی نہیں ہے کہ وہ کبھی یہ کام کر لوں یہ کر لوں یہ کر لوں. یہ کرتے 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 ظہر اثر کے پاس چلی جاتی ہے، اثر مغرب کے پاس چلی جاتی ہے، مغرب عشاء کے پاس چلی جاتی ہے، عشاء 12 بجے چل جاتی ہے. بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو سے وقت پر پڑھنا سب سے بہترین عمل ہے. یہ ساری مسکرات کی خدمت میں گزارش ہے، نماز کا اہتمام اس طرح فرمائیں. عام طور پر اس علاقے میں سرحد میں نماز کا رواج تو ہے، مردوں نے جماعت کا اہتمام تھوڑے لوگ کرتے ہیں، عورتوں میں ہے یعنی وقت کی پابندی. ایک تو وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، دوسری جو بہت بڑی غلطی ہے وہ ہے نماز کو تیز پڑھنا. جتنی تیز تیز نماز پڑھتے رہے ہیں نہ رکوع سیدھا ہوتا ہے، نہ سجدہ سیدھا ہوتا ہے، نہ رکوع سے اٹھنا سیدھا ہوتا ہے، نہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا سیدھا ہوتا ہے. بہت تیز نماز پڑھ جاتی ہے، پھر یہ جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ادھر آنے والے کو بھی دیکھتے ہیں، ادھر جانے والے کو دیکھتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو مار رہے ہوتے ہیں، کون آئے کون گئے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں ایک بوٹا بابا تھا امام دین، ہمارے گاؤں میں پکا نمازی تھا، دکاندار تھا، سگر گاڑی ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک ہی دکان ہوتی تھی، تو وہ نماز پڑھنے آ جاتا، کبھی کچھ بھی پھول کے اس کی جیب میں رہ جاتا تو اس کا بیٹا آ کے کبھی پکڑ رہا تو نماز پڑھتے پڑھتے جیب سے چابی نکالتا، پھر اپنے بیٹے کو سر اللہ اکبر. یہ ہم نے خود دیکھا تو بابا امام دین والی نماز پڑھتے ہیں زارے پٹھان کا الا ماشاء اللہ، ساری عورتیں سارے مرد نماز پر بڑا ظلم کرتے ہیں. تو نماز سے بندوں پہ ظلم کرنا بھی بہت بری بات ہے، پر نماز پہ ظلم کرنا اس سے بھی بری بات. तो इसलिए आपने कहा सबसे बुरा चोर वगैरह जो नमाज में चोरी कर सकते,
मैं कभी नमाज में चोर रहे क्या होती है क्या,
तो गुड़ ठीक में न कर रहे सजदा ठीक में कर, तो इस तरह नमाज पढ़े मर्द औरत कि देखने वाले को भी पता चलेगा दिल नमाज में लगता है। तो एक फकर का नुस्खा मैं बताता हूँ, एक तो सबने कुरान में से कुल अल्लाह से ठहरे कड़ा किया हुआ कि हमने बस तुझे ही पढ़ना है हर रकात में, ये चार सुन्नतों में हर रकात में कुल अल्लाह, हर रकात में कुल अल्लाह, भाई आज ये छठा तब्दील कर दो, दो चार और ठेके कर लो, कम से कम चार सूरतें तो याद करो तो हर रकात में अलग सूरत पढ़ी जाए, एक ही सूरत को हर रकात में पढ़ना मकरूह कराहत है। अलम तर कैसे याद कर लो, ये आते ना याद कर लो, अगर आकर याद करो कुल अल्लाह याद कर की जगह भी खोलो वाला पढ़ के अल्लाह अकबर, ये कहाँ करा फतवा है, अब चलो रमजान आते ना पढ़ लो, दुआ की जगह दुआ पढ़ो तो वाजिब अदा हो जाएगा, दुआ की जगह खोलो वाला पढ़ने से तो वाजिब अदा नहीं और कभी तरह होते ही, तो दुआ तनूज याद कर जब तक याद रहेंगे तो फिर रब्बा ना आते ना फिर हसन हसन ये पढ़ लिया उसके कायम मकाम नहीं मिल जाता दुआ, लेकिन कुल अल्लाह तो कायम मकाम नहीं होता, तो भाई हम बदल बदल इसके सोचते ही पड़े। दूसरा ये है कि रुकू में तीन दफा सुभान रब्बिल अज़ीम की बजाय पांच दफा पढ़ना शुरू कर, पांच दफा ये जितनी देर में तीन दफा पढ़ते थे अब रफ्तार से चार के उतनी देर में पांच कर दिया तो फिर तो मतलब بلکہ رک رک کر سبحان ربی العظیم 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 پاک میرا رب عزتوں والا اسے سوچو پاک میرا رب عظمتوں والا فیل رکو سے کھڑے ہو سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ربنا لك الحمد یہ سب کھڑے کھڑے ہو ابھی ایسا کرو ہمارا ربنا لك الحمد سجدے میں پورا ہوتا ہے اللہ کے بعد ربنا لك الحمد روز سجدے میں جاتا ہے پھر وہاں سے اللہ اکبر کرتا ہے اب آپ کھڑے ہو کر تو ربنا لك الحمد اور عورتوں نے تو فرض فرضی پڑھنے اکیلے اور سنت بھی اکیلی تو دعائیں بھی پڑھا کریں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ آپ جب سورج منزل پڑھے تو یہ پڑھو نفر میں یہ پڑھو اس سے بھی لمبی دعا ہے میں صرف اتنی بتا دیتا ہوں مل السماوات ومل الارض ومل ما بینهما ومل ما شئت من بعد تو لك الحمد وكل ما لك العبد لا ان لهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد یہ پوری رکوع سے کھڑے ہونے کی دعا اتنی لمبی دعا ہے چلو آپ ربنا لک الحمد کر کے کھڑے کھڑے پڑھو جاتے جاتے نہ پڑھو تو بھی برادر بڑی اچھی ہو جائے گی دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر برات ہو کے تین دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جا سکے ٹھیک ہے نا تو نماز کے اوقات پر اور پھر جماعت کا وقت معلوم کریں اور سارا کام چھوڑ کے اس وقت میں نماز کو ادا کریں میں نے بیس بیان میں نے کہا تھا کہ بچوں کو وقت دیا تھا کہ بچوں کو وقت دینے کا بہت خوبصورت طریقہ تعلیم کی جگہ گھروں میں سارے بیٹھ کر تعلیم کریں مرد دیر سویر ہوتے ہیں تو گھر کی عورت ہی بچوں کو بٹھا کے تعلیم کروائے مرد بھی شریف ہو جائے تو اچھی بات گھر میں تعلیم کروائی جائے پھر اس میں ان کو ذہن بنانا آخرت کا جنت کا جہنم کا صحابہ کی زندگی کا بتانا یہ اس کو ساتھ ساتھ کیا جائے تو ان شاء اللہ عزیز بچوں کا اور ماں باپ کا اولاد کا آپس میں ربط بڑھے گا اور ان کے سامنے اخلاق بھی آئیں گے اعمال بھی آئیں گے صحیح تربیت آئے گی تو تھوڑا سا اس کا اہتمام کر لیا جائے اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وصل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار اللہ ہم سب تیرے دربار میں مرد عورتوں کا مجمع جمع ہے ہم سب کو معاف بھی فرما ہماری توبہ کو قبول بھی فرما ہمارے گناہوں سے درگزر فرما صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما
ہمیں اپنی محبت معرفت میں کامل فرما، ہمیں اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کرنے کے لیے جیسا تجھے پسند. اے اللہ تربیت اصل تیرے ہاتھ میں، دل تیرے ہاتھ میں، ہمارے بچے بچیوں کے دلوں کو اپنی ذات کی طرف پھیر دے، آخرت دین اعمال کی طرف پھیر دے، شیطانی راستوں سے دلوں کو ہٹا لے، اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا. یا اللہ یہ آنے والا سارا مجمع مردوں عورتوں کا، یا اللہ ان سب کو، ہم سب کو اپنی محبت معرفت میں کامل فرما دے. یا اللہ پورے عالم میں پورے دین کے زندہ کرنے کا ہمیں ذریعہ بنا دے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں ٹھکرا نہ دے، ہمیں پھٹکار نہ دے. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، بے شک نا فرمان ہیں. یا اللہ ہم تجھے بھی مانتے ہیں. یا اللہ ہم باغی نہیں ہیں، نا فرمان ہیں. یا اللہ تو ہم پر کرم کا اور رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ پوری امت پر آئے ہوئے عذاب مصیبتیں ڈال دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ پوری امت کے دکھ دردوں کے لیے تو خود ہی یا اللہ مرہم بن جا، مداوا بن جا. تو ہی یا اللہ ان کے دکھوں کو، تکلیفوں کو، دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے. یا اللہ یا اللہ پوری امت جہاں جہاں پریشان حال ہے، بڑے پوری امت پوری دنیا میں ہی پریشان حال ہے. یا اللہ تجھے سناتے ہیں، بار بار سناتے ہیں، یقین ہے یا اللہ مانگنے میں آبزاری پسند ہے، اسرار پسند ہے، الہا پسند ہے. دنیا کے بادشاہوں سے یا اللہ بار بار مانگیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں، ان کے پیچھے پڑے وہ تنگ پڑ جاتے ہیں. تو ایک وہ اللہ ہے جس کے پیچھے پڑے تو وہ خوش ہوتا ہے، بار بار مانگیں تو خوش ہوتا ہے، الہا کریں تو وہ خوش ہوتا ہے، اسرار کریں تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے. اس لیے یا اللہ ہم تیری محبت کے پر یا اللہ مان کر کے، تیرے رحم پر یا اللہ مان بھروسہ کر کے، تیرے آگے یا اللہ اپنی درخواست بار بار اصرار کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ میرے مولا اپنے محبوب کی امت کے دن پھیر دے. اللہ ہم اس وقت دین کے بھی فقیر ہیں، دنیا کے بھی فقیر ہیں. یا اللہ دنیا کا فقر تو مل جاتا ہے، موت مٹا دیتی ہے. یا اللہ دین کا فقر تو دنیا اور آخرت میں عذابوں میں گرفتار کر دیتا ہے. مولا ہم تو دنیا کا فقر بھی نہیں مانتے، ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہمیں دین کے فقر سے بھی بچا، دنیا کے فقر سے بھی بچا، ہمیں دنیا کی گرمی سے بھی بچا، ہمیں خبر کی آخرت کی گرمی سے بچا، ہمیں دین کے دکھ درد سے بچا، ہمیں سکرات کے دردوں سے بچا، ہمیں خبر کے جھٹکوں سے بچا، ہمیں آخرت کی تکلیفوں سے بچا، ہمیں حشر کی گرمیوں سے بچا. یا اللہ اپنی پکڑ سے بچا. بے شک یا اللہ ہم نے اپنے گناہوں سے اپنے اوپر جہنم کو واجب کیا ہوا ہے. یا اللہ تیرا رحم و کرم، تیرا فضل و احسان ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. یا اللہ تو جہنم کو کافروں سے بھر دے، پتھروں سے بھر دے. یا اللہ اپنے محبوب کی امت کو اس کی ہوا بھی نہ لگنے دے، اس کی ہوا بھی نہ لگنے دے، انہیں تو پل کرا سے پار لگا دے، پار لگا دے. ان ایمان والوں سے بنا جن کے لیے ایسا نور ہوں بنے ایمان ہوں، ان کے آگے بھی نور ہوگا، پیچھے بھی نور ہوگا. ہمیں ان ایمان والوں سے بنا یا اللہ جو نور میں چلیں گے، نور میں اٹھیں گے، نور میں پل سرات پار کریں گے. یا اللہ ہمیں ظلمتوں سے بچا، اندھیروں سے بچا، ظلم سے بچا، وحشتوں سے بچا، قبر کی تنہائیوں سے بچا. یا اللہ تو خبر کو نورانی فرما، آخرت کو نورانی فرما، دنیا کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ساری امت پر آئے ہوئے عذابوں کے در بند کر دے. یا اللہ بند کر دے، اور گناہ تو ہو ہی رہے ہیں جس کی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں. یا اللہ تو اپنے فضل سے معاف کر دے، اور اپنے غضب کے دروازے بند کر کے رحم کے دروازے کھول دے. جن گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ گناہ بھی ہمارے معاف کر کے امت کو ان گناہوں سے ہٹا لے. یا اللہ ہٹا لے، یا اللہ پاکیزہ فضا قائم کر دے. یا اللہ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے تقویٰ ایسے تھا، فضا ایسی تھی، نیکی ایسی تھی، ماحول ایسا تھا. میرے مولا ہماری تو اچھی طرح سے اس پاک ماحول دیکھنے کو، وہ پاکیزہ فضائیں دیکھنے کو. یا اللہ کانوں نے سنا ضرور ہے، آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں ہے. میرے مولا آنکھوں نے پڑھا ضرور ہے، تو ان آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں ہے. ان ترسی ہوئی آنکھوں کو یا اللہ، ان ترسی ہوئی آنکھوں کو یا اللہ وہ ایمان کی بہار دکھا دے. اس مالی کا کیا حال ہوگا جس کا سارا چمن اجڑ جائے، اس زمیندار کا کیا حال ہوگا جس کا سارا کھیت جل جائے. مولا تیرے محبوب کی امت کا سارا باغ اجڑ گیا، سارا کھیت جل گیا، یا اللہ ہم بچھڑے ہوئے قافلے کی طرح ہو گئے، ڈوبتی کشتی کے مسافر کی طرح ہو گئے، مولا ہر طرف موت کا رقص ہے، باطل کے ہاتھ میں دو دوری تھار کا خنجر ہے، وہ ہماری جانوں کے بھی در پہ ہیں، ہمارے ایمان کے بھی در پہ ہیں۔